روح لسانی صلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریته و حبیبه و اولیاء امته و علماء ملته و فقراء طریقته والسلام علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. یا عباد اللہ، یا ایها الحاضرون، آپ سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں، ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے میرے نظر حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے موجود ہیں، ملائکہ فرشتے موجود ہیں، ہر شخص کے ساتھ کاندھے پہ دو فرشتے، نامین میں لکھنے والے، بچوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، خواتین کے کاندھوں پر بھی، لیکن اللہ نے ان کو ایسا لطیف بنایا ہے کہ ان کا وزن کوئی محسوس ہی نہیں کر پاتا. ملائکہ کو سراپا نور بنایا ہے، لیکن ایسا نور بنایا ہے کہ موجود ہو کر بھی نظر نہیں آتا. اندھیرے میں بھی نور ہے اور نور میں بھی نور ہے. اور پھر معصوم ہیں فرشتے، ہماری محفلوں میں بہت آتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے محفل کا آغاز اور حضور پہ درود و سلام پر محفل کا اختتام، جیسے کہ نماز میں، نماز بھی اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے اور حضور کے سلام پر ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ایھا النبی، یا نبی سلام علیکم پہ نماز بھی ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خود پہ بھی ہم سلام بھیجتے ہیں نماز میں، اور اللہ کے سارے نیک بندوں پہ سلام بھیجتے ہیں. لیکن اگر کوئی سمجھ کے پڑھے تب، یہ نہیں کہ دنیا کے ہر کام میں، تو بیٹا ذرا سمجھ کے کام کرنا، ذرا سمجھ کے پڑھنا، اسکول کا کورس سمجھ کے پڑھنا، امتحان کی تیاری کرو تو ذرا گہرائی میں جاؤ، ڈیپ میں جاؤ، کاروبار سے بات کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، جس کام کو کرو اس کے ڈیپ میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ. لیکن جب مذہب کی بات آئے تو بہت سے بڑے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس میں زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مذہب میں کیا غور کرنا، مذہب میں کیا، نماز میں بس نماز پڑھ لی. لیکن اگر نماز سچائی سے پڑھی ہے، گہرائی سے پڑھی ہے، گہرائی سے پڑھی ہے، سمجھ کے پڑھی ہے، تو جتنے مسائل جو اختلافات آج پیدا ہو گئے ہیں، جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے نماز سمجھ کر نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں سمجھ کے نہیں کی. ورنہ نماز میں اللہ کے کلام سے آغاز ہے، اور حضور پہ درود و سلام اور دعائیں، اور پھر حضور پر ہی نہیں، اپنے آپ پر نماز میں بھی، اور نماز سے باہر دلو تو بھی دائیں اور بائیں سب کو سلام کر کے نماز سے نکلو. اللہ اکبر، سب کو بلا کے نماز میں شامل ہو. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی الفلاح، حی الفلاح، قطامت الصلاح، قطامت الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. جو کھڑے ہوئے پہلے، وہ اب کیا مزید آئیں گے؟ اذان سے مسجد میں آ گئے، اقامت میں جب حی علی الصلاح ہوئی تو نماز میں آ گیا. لوگوں کو بلا ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا، یہ چاہیے تھا لیکن ممکن تھا نا، کہ نماز جیسی عبادت بندے اور رب کے درمیان، اسے تو تنہا تنہا ہونا چاہیے تھا، اللہ جانے بندہ جانے، بلکہ چھپ چھپ کے پڑھنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اجتماع اتنا پسند ہے، محفل اتنی پسند ہے، بندوں کا ملنا اتنا پسند ہے، کہ اسے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ نماز بھی پڑھو تو مل کے پڑھو، شانے سے شانہ ملا کے پڑھو، سب کو درست رہ کے پڑھو. تو اگر جو کچھ حضور کے زمانے میں ہوا وہی کرنا چاہیے، تو پھر تو کاغذ تو قرآن کو بھی نہیں چھپنا چاہیے، اور پھر تو یہ سب لائٹیں، یہ سب کچھ بدعت ہے. لیکن اصل میں لوگ بدعت کو جانتے نہیں. بدعت لغوی طور پر ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، اور دین میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو دین میں نئی نکالی گئی ہو، پہلے سے موجود نہ ہو. اور پھر وہ تیسری بات توجہ سے سنیے وسیم بھائی، کہ وہ بھی بدعت نہیں ہوگی کہ دین میں نئی بات نکالو گے، دین کے لیے نئی بات نکالو گے، نہیں ہوگی، اگر اصل کے خلاف نہیں، اصل کی مدد کرنے والی ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی نیا کام سیئات میں سے، خطاؤں میں سے، تو قیامت تک جو عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے نیا کام نکالا ہے خطا کا، اس کو بھی سزا ملتی رہے گی. اسی طرح جو خیر کا نیا کام نکالے گا، نیا نکالے گا، پہلے نہیں ہوا ہوگا، گناہ جس طرح پہلے نہیں ہوا، کوئی نئی خطا کوئی کرے، نیا طریقہ نکالے، غلطی نہیں کرے، تو جو اس کی پیروی کرتے رہیں گے وہ بھی مجرم ہوں گے اور اس پہلے والے کو بھی سزا ملتی رہے گی. اسی طرح خیر کا کوئی نیا کام جب نکالے گا تو جو اس پہ عمل کرتا رہے گا خیر کا نیا کام نکالنے والے کو بھی جزا ملتی رہے گی. اللہ، جہالت کی انتہا ہے کہ کچھ نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بیچ میں سے سوچتے ہیں. اللہ، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. کوئی نیا کام اگر آپ نے نکالا اور پہلے سے نہیں ہے، لیکن وہ پہلے والے کام کا مخالف نہ ہو. حضور کے زمانے مسجدیں پکی نہیں تھی، حضور نے منع کیا، دیکھو محراب نہیں بنانا اور تم ضرور بناؤ گے، تم ضرور بناؤ، منع کرتا ہوں مت بنانا. سرکار کے زمانے میں سامنے دیوار بھی نہیں تھی. حضور کے زمانے میں جو قبلہ بنا تو حضور نے اپنا نیزہ مسجد قبا پہ اپنا نیزہ لگایا، نمازیوں نے نماز ادا کی. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی پکی بھی نہیں تھی. سرکار کی حدیث شریف ہے کہ مسجد میں آؤ تو جوتے پہن کے آئے جائے، اور آج جوتے پہن کے جانا بے ادبی، کتنا فرق ہو. اس پر سرکار نے فرمایا جوتے کیوں نہیں پہنے، مسجد میں آؤ تو چپل پہن کے آؤ. کیوں؟ کانٹے جو تھے پاؤں زخمی ہو جاتے. تو پہلے تو اس زمانے کا تصور، اگر کوئی کہے کہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا تو میں کہوں گا پہلے کئی سال حضور کے زمانے کو پڑھیے، چشم تصور میں وہ زمانہ لائیے، اور پھر دیکھیے کہ اس کے بعد جو نئی چیزیں ہوئی ہیں وہ اس کی ممد و معاون، اسی کے فروغ کے لیے سہارا بنی ہیں. اللہ اکبر، اس کی مخالفت کے لیے تو نہیں، نماز ہی کی حفاظت کے لیے بنی ہے، نمازی کی حفاظت کے لیے بنی ہے. تراویح اگر باقاعدہ جماعت سے سیدنا فاروق اعظم نے اہتمام فرمایا ہے تو نماز کی بھی حفاظت کی ہے، حضور کی سنت کی بھی حفاظت کی ہے، قرآن کی بھی حفاظت فرمائی ہے. اللہ اکبر، قرآن میں جو زبر دیر پیش لگے ہیں پہلے نہیں تھے، یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. حجاج بن یوسف نے قرآن میں اعراب لگائے، اس کے زمانے میں اس کے کہنے سے لگے، لیکن اب زبر زیر پیش کا لگنا ہم جیسے اجنبیوں کے لیے کتنا ضروری ہے. ہمارے بچے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں زبر زیر پیش نہ لگے ہوں. تو بعض بدعتیں واجب ہو گئی ہیں، ان میں زبر زیر پیش لگاؤ، مدرسوں کو قائم کرو. بہرحال ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑ کر آیا تو مجھے تو برا نہیں لگا تھا، اس لیے کہ میں اس زمانے کو سوچتا ہوں کہ جس زمانے میں اللہ کے صحابہ ڈھونڈتے تھے کوئی چمڑے کا خوش ٹکڑا مل جائے، اس پہ قرآن کی آیت لکھ لیں. آج لوگ کہتے ہیں دیواروں پہ آپ لوگ لکھتے ہیں، بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کی آیت دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے. اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی دیواروں پہ آیتیں لکھی صحابہ، سورہ کوثر خانہ کعبہ کی دیوار محراب پر لکھی. جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اس جیسی کوئی سورت تو لے آؤ، تو پورے قرآن میں اللہ کا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ رحمان قرآن کا زیور ہے، لیکن اللہ نے جو آیت سورت منتخب کی اتنی مختصر لیکن پوری کی پوری حضور کی ناک ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تین مختصر آیتیں، پہلی آیت میں اپنے پیارے حبیب کی شان، اور پھر دوسری آیت میں حکم، اور تیسری آیت میں دشمن نے مصطفیٰ کو ذلیل کرنا. یہ مزاج اللہ نے دیا کہ جب کلام کرو پہلے تو میرے محبوب کی شان بیان کرو، پھر میرے احکامات بیان کرو، اور پھر جو ان کا دشمن ہو اس کو ذلت اور رسوائی کی وعید دے دو. ان شانیہ کا ہو ابتر، جو رسول کا دشمن ہے وہ ذلیل ہے، ابتر ہے، ختم ہونے والا ہے. میرے محبوب کا ذکر باقی رہے گا. بہرحال اس محفل میں آ جائیں، قرآن مجید قرآن حمید کی بھی تلاوت ہوئی. میں اپنی کم علمی کو سب سے بڑے علم سہارا دیتا ہوں اور قرآن سے، اور قرآن کو ماننے کا سب کا دعویٰ ہے اور سبھی قرآن کو مانتے ہیں. تو اور پھر خصوصاً جب قرآن کی آیت پڑھی گئی، میرے کہنے سے نہیں کہ یہ آیت پڑھیے گا، بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں من کہ قرآن کی کون سی صورت، کون سی آیت تلاوت ہوئی. تو کیونکہ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن عارف بھی ہیں. تو میلاد کی محفل تھی تو بہت لوگوں کو تو قرآن میں کوئی آیت نظر ہی نہیں آتی میلاد مصطفیٰ کی. حضور کے آنے پر اللہ نے بھی کچھ کہا ہے تو ان کو تو آیت ایسی نظر ہی نہیں آتی کہ قرآن میں تو کہیں میلاد کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو کہیں حضور کی آمد کا اس اہتمام سے ذکر نہیں ہے جس قدر آپ لوگ ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن کیونکہ وہ قاری بھی ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں، لہٰذا ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول من انفسکم عزیز عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، ایسی آیات ہیں جس کی آخری آیت تو آج کل بہت یاد آ رہی لوگوں کو کہ اے محمد تم کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یاد آ رہی نا. لیکن اس سے پہلے کی آیت یاد نہیں ہے کہ حضور کی آمد پر کس نے اہتمام سے اللہ نے ذکر فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا. اگر یہ تم کو چھوڑ دیں، اگر یہ تمہارا انکار کریں، یہ تمہارے منکر ہو جائیں، تو پیارے حبیب منکروں سے کہو مجھے تم سے کوئی کام نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور اس جگہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تمہاری تمہارا اللہ اور ایمان والے کافی ہیں. اور اس جگہ فرمایا تمہارا اللہ مولا ہے, جبریل مولا ہے, اور ایمان والے, اور ایمان والے میں سے بھی صالح صالح المومنین, جو ایمان والوں میں جو صالح ہے وہ تمہارا مددگار ہے, تمہارا ساتھ دینے والا ہے. تو قرآن مجید میں ایک ہی مضمون کو میں تفصیل میں کسی طرح نہیں جا سکتا نا, خالی نہیں ہوں, بھرا ہوا ہوں. اس لیے جو لفظ سامنے آتا ہے اس پر ایک مضمون ایک طوفان ہوتا ہے, ایک سیلاب ہوتا ہے, ایک ٹھاٹے ماتا سمندر ہوتا ہے جو حضور کی شان میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. ایک لفظ آتا نہیں ہے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا کلام حضور کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا تو کہیں ایک جگہ فرمایا. یہ آیات تو بہت قریب ہے میلاد مصطفیٰ سے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز, لوگوں تحقیق, پہلے تو لا حرف تاکید, پھر قاف پر تحقیق کا, اس میں بھی بڑی زوردار تحقیق کے ساتھ تاکید بھی ہے. خبردار توجہ سے سنو, میں تحقیق سے کہہ رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. لقد کے یہ معنی لام سے تاکید کی, خاموش سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, تاکید کرتا ہوں بے خبر ہی نہ رہے, پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. یہ لام کے یہاں مقام ہے, تاکید اللہ نے فرمائی. اب تحقیق سے کہتا ہوں مولا تجھے کس تحقیق کی ضرورت ہے, تیرا تو سارا کلام حق ہے, لیکن اللہ نے تحقیق کا لفظ اختیار فرما کر کلمہ اختیار کر کے قیامت تک شک میں مبتلا ہونے والوں کو اللہ نے جواب دے دیا ہے کہ کسی شک میں مبتلا نہ ہونا. میں اپنے رسول کی شان بیان کر رہا ہوں, اس کی کسی شان میں شک نہ کرنا. میں کہہ رہا ہوں, میں تحقیق کر رہا ہوں اپنے کلام کی سچائی نہیں. لقد جاءکم رسول کے تمہارے درمیان رسول آ گیا ہے, رسول آ گیا, مطلق رسول فرمائے, رسول آ گیا. کس کے لیے رسول؟ تمہارے لیے رسول, رسول لکم نہیں, رسول من انفسکم, تم میں سے رسول آیا. لیکن مولا کس کے لیے رسول آیا؟ ارے کس کے لیے نہیں آیا, زمین کے لیے رسول, آسمان کے لیے رسول, عالم عرض, عالم حشر, عالم حیات, عالم ممات, عالم برزخ, ہر عالم میں میرا رسول رسول ہی ہے. اللہ اکبر, اس کی شان کہیں رسالت میں کبھی کہیں کمی نہیں ہے. یہ وہ رسول آئے ہیں, ہیں تم میں سے, من انفسکم, تم میں سے ہیں. تو جب ہم میں سے ہیں تو ہماری طرح. آج کل جو بڑا اختلاف ہے وہ یہی ہے, اللہ کو مانتے ہیں, حضور کو مانتے ہیں, اور یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں یہ حضور کو بشر نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں ہم بشر بھی مانتے ہیں, نور بھی مانتے ہیں. نہیں بشر نہیں مانتے, یہ تو اپنے تئیں خود ہی ایک جھوٹا مقدمہ دائر کر لینا کہ بھئی اہل سنت والجماعت حضور کو بشر نہیں مانتے. لیکن ہم کہتے ہیں بشر مانتے ہیں مگر اپنے جیسا بشر نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں, زیادہ سے زیادہ بڑا بھائی مان لیجئے, گاؤں کا چودھری مان لیجئے. یہ زبانی نہیں ہے, کتابوں میں لکھا ہے دیوبند کے علماء نے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کی زیادہ تعظیم نہ کرنا, شرک ہو جائے گا. بس اتنا سمجھنا کہ بڑا بھائی سلام میں کھڑے مت ہونا, قیام نہ کرنا, شرک ہو جائے گا. تعظیم اتنی زیادہ نہ کرو کہ نبی کے ذکر پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سلام کا منکر کون ہے؟ بتائے کیوں منکر ہے؟ اس لیے کہ وہ قیام کا منکر ہے. کیوں منکر ہے قیام کا؟ اس لیے کہ قیام میں تعظیم پائی جاتی ہے, تو وہ نبی کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا, اس لیے قیام کا منکر, اس لیے سلام کا منکر. ہم کہتے ہیں کس وجہ سے تعظیم اس قدر نہیں کرتے؟ کہا پھر زیادہ تعظیم ہو جائے گی تو شرک ہو جائے گا. رسول کو مانو ضرور, لیکن اپنے جیسا مانو, زیادہ زیادہ اپنے سے بڑا بھائی مانو, زیادہ زیادہ یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے, ہم ہی میں ہیں, لیکن کامل مثال بنا دیا, ایک سانچہ ایسا بنا دیا کہ اسی کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی تو مقبول ہوگی. یہ صحیح ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بھیجا کہ تم اگر میرے محبوب کی طرح زندگی گزارو گے تو میرے محبوب ہوگے, مقبول ہوگے, بخشے جاؤ گے. بالکل صحیح ہے, لیکن صرف اسے ڈائی مت سمجھ لینا, اسے سانچہ ہی مت سمجھ لینا, اسے خاچہ ہی نہیں سمجھ لینا, اسے نمونہ ہی نہیں سمجھ لینا. اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نمائندہ ہیں, اللہ کے نمائندہ ہیں, میرے لیے مثال ہے. اللہ اکبر کہ ان کی سیرت میرے لیے رہنمائی کرتی ہے. اور اللہ کے نمائندہ اس طرح ہیں کہ وہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں, اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں, اللہ کے کرم کے مظہر ہیں, اللہ کی معافی کے مظہر ہیں. لوگوں نے نبی کو معاف کرتے دیکھا کہ دشمنوں کو معاف کرتے ہیں, تو یقین آ گیا کہ جب نبی اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. نبی کو دیکھا بچوں سے پیار کرتے ہوئے, جانوروں پہ شفقت فرماتے ہوئے, اب بیواؤں کا سہارا بنتے ہوئے, تو یقین آ گیا کہ جب نبی اس قدر شفقت فرمانے والے ہیں تو اللہ اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہوگا. اللہ کی صفات کا مظہر مانو حضور کو, اللہ کی قدرت کا مظہر مانو. حضور کے معجزے کیا ہیں؟ حضور کے معجزے کیا دکھانے کے لیے ہیں؟ میرے لیے مثال ہے, جملہ واپس لو. ان کی سیرت مثال ہے ہماری رہنمائی کے لیے, اور ان کا وجود, ان کی شان, ان کے کمالات مظہر ہے اللہ کی قدرت ہوگی کہ جب نبی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے تو قیامت بھی قائم ہو سکتی ہے رب کے حکم سے. حضور آگے لقد جاءکم رسول, حضور آئے ہیں اس مہینے میں تو وصال بھی تو ہوا ہے, تو آپ لوگ جشن منا رہے ہیں, انتقال کا دن کیوں نہیں منا رہے؟ تو خدا سے پوچھو مولا حضور دنیا میں آئے, ان کا انتقال بھی تو ہوا, تو قرآن میں تو نے حضور کے انتقال کی کوئی خبر اور اس پہ کوئی ذکر کیوں نہیں کیا کہ میرے محبوب کو فنا تھا جب جانا ہے اور مرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر, بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ مرنے والے ہیں. ذرا حضور کی موت کا اور حضور کے موت کا اعلان بھی تو کسی آیت سے ڈھونڈو. ہاں آمد کا ذکر ڈھونڈو گے تو یہی نہیں فرمایا, کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس رسول آ گیا, کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے نور آ گیا, کہیں فرمایا یا ایھا النبی سنت شاہد ہوں ومبشر نذیرا. میں کہہ نہیں سکتا اللہ کے لیے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ کہہ دیا ہوتا کہ حضور آ گئے نبی آ گئے, لیکن ایسا لگتا ہے جی بھرا نہیں, بار بار کہا دیکھو میرا رسول آ گیا ہے, دیکھو رحمت عالم آ گئے ہیں, دیکھو نور آ گیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے نور آ گیا, یہاں بھی نور مطلق فرمایا, یہ نہیں فرمایا ہدایت کا نور آ گیا, یہ نہیں فرمایا علم کا نور آ گیا, عرفان کا نور آیا, سراپا نور آ گیا, بلکہ نوروں کا بھی نور آ گیا, نور الانوار آ گیا, رحمت کا نور, علم کا نور, اللہ اکبر, شفقت کا نور اور عالم حیات کا نور, عالم برزخ کا نور. جب قبر اندھیری, یاس کا عالم جب نہیں ہوتا کوئی بھی ہمدم, آتے ہیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبر کے اندھیرے میں بھی جو نور تمہارے پاس آئے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوگا. عالم حشر کے لیے حضور نور, ہر جگہ نور, نور مطلق فرمایا, نور مطلق فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے مطلق نور آ گیا, اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی صحیح ہے اللہ تعالیٰ قل انما انا بشر مثلکم, اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, تو یہ نہیں فرمایا قل انا بشر مثلکم, اے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, انا میں, بشر بشر, مثلکم تمہاری طرح, کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں, یہ نہیں ہے. قرآن کی آیت کا حصہ یہ, قل انما انا بشر مثلکم. تو اب پوچھیے اپنی مولوی سے جا کے کہ انما کے معنی کیا ہے, قل کہہ دیجئے, انما اس کو رہنے دیجئے میں بتاؤں گا, کیونکہ کبھی دیوبندی تو نہیں بتائیں گے, قل انما رہنے دیجئے میں بتاؤں گا, انا میں, بشر بشر, مثلکم تمہاری طرح, تو یہ انما کے کیا معنی, انما کیا ہے؟ انما حفر کا کلمہ ہے, یہ معنی کو محدود کرتا ہے. اب فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, انما صرف کو کہتے ہیں صرف. اب یہ صرف جو ہے, یہ جو معنی محدود کرنے کا جو حسر ہے, یہ آپ کس پہ لگائیں گے, بشر پہ یا مثال پر؟ اگر بشر پہ لگائیں گے, یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے الفاظ کہہ رہا ہوں نا, راجے کہنا, اللہ اکبر, اس کا اطلاق کس پر ہوگا, یہ جو انما کا حسر ہے یہ کس پر حسر ہے, تو میں آپ کے لیے کس پہ لگے گا, بشر پہ حسر ہے, تو معنی یہ ہوگا کہ صرف بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں, ورنہ کسی طرح تمہاری طرح نہیں, صرف بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں اور کسی طرح تمہاری, کسی طرح بھی تمہاری طرح نہیں ہوں. اور اگر انما کا اثر مثال پہ لگے گا, کیونکہ آپ نے بھی مثال کو پکڑا ہے, ہماری طرح ہے, ہماری طرح ہے, تو یہی کہا گیا کہ اپنی طرح نہ سمجھنا, ہر چند کے تمہاری طرح بشر ہیں مگر بشریت بھی تمہاری طرح نہیں ہے, ان کی بشریت اور ہے, تمہاری بشریت اور ہے. انما کا اثر اگر بشر پہ ہے تو معنی صرف بشر ہونے میں تمہارے طرح, اور اگر مثال پہ ہے تو مثالنت کہن سنن کو دیکھن کو تمہارے جیسے ہیں, ورنہ بشریت بھی تمہاری جیسے نہیں ہے. تم مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے, حضور مسلسل روزے رکھتے ہیں, تم اسکوٹر میں زیادہ تیز چلاؤ تو گر جاؤ, اگر جہاز کے اوپر بیٹھو تو پرختے ہو جائیں, جہاز چل رہا ہو جہاز کے اوپر اتنی تیز رفتار سواری میں بیٹھو تو پرختے ہو جائیں نا, اور حضور ایک سواری پہ بیٹھے جس کا پہلا قدم حد نظر پر ہے, براق پہ بیٹھے جذب اثر پہ اثر, تو کیا ہوتا, امام تو بھی جنبش نہ ہوئی. حضور کی بشریت اور ہے, تم تھوکو تو پانی نہ پا, اور حضور لعاب دہن گرا دے تو کھارا کنواں میٹھا ہو جائے. بشریت میں مثال بھی صرف مثالن تمہاری طرح ہے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشارہ فرمایا چاند کی طرف, اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب مشکل یہ کہ حضور کے معجزے بیان کریں تو معجزوں کے منکر ہو, جس بات کو بیان کریں اس کے منکر ہوتے جاتے ہیں. چلیے پھر ڈانڈی کے کسی جلسے میں معجزوں کی روشنی میں بیان کریں گے. یہاں تو جو آیات پڑھی گئی ہیں, لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس رسول آ گیا, من انفسکم, تم میں سے آ گیا. اب ذرا بہت غور سے سنیے گا, اہل علم و عقل و دانش بیٹھے ہوئے ہیں, اخبار لکھنے والے, اخبار پڑھنے والے, اللہ اکبر, ایک ایک لفظ کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں نا, من انفسکم, تم میں سے. تو اب اگر ہم میں سے ہیں اور ہمارے جیسے ہیں. یہ جو من ہے حرف جار, اگر اس کے معنی یہی لیے جائیں کہ ہم میں سے ہیں تو ہمارے جیسے ہیں, تو اگر جب اللہ نے فرمایا اجاکم من اللہ نور, اجاکم من اللہ من اللہ من اللہ, اللہ سے نور آ گیا, تو کیا آپ سمجھیں گے اللہ جیسا ہے؟ جب یہاں من انفسکم سمجھے میرے جیسا ہے, ہم میں سے ہے تو ہمارے جیسے ہیں, تو جب وہاں من اللہ ہی نور آئے گا تو کیا مانا لیں گے؟ ارے من اللہ ہی نور کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہیں یا اللہ جیسے ہیں یا اللہ میں سے نور تقسیم ہو کے آ گیا. من اللہ ہی نور کے معنی ہے اللہ کی طرف سے نور آیا. من انفسکم کے معنی ہے تمہاری طرف رسول آیا, اللہ کی طرف سے نور آیا, تمہاری طرف رسول آیا. یہ من کے معنی ہے یہاں. لقد جاءکم لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس رسول. ایک ایک لفظ کیا بتاؤں, کس لفظ کی طرف توجہ کریں, تفصیل سے سمجھائیں, رسول کے معنی سمجھائیں. اللہ اکبر. یا یہ جو انفس ہے, یہ کہ انفس ہے تمہارے نفوس میں سے ہے کہ تم سے سب سے زیادہ نفیس ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. من انفسکم عزیز ہے تو تم میں سے, لیکن تمہارے جیسا نہیں ہے, تم میں عزیز ہے غالب ہے. اللہ اکبر تم سے زیادہ دانائی والا ہے. یا پھر من انفسکم رک کر پڑھیں عزیز علیہ معنیتم, تو معنی یہ ہوں گے کہ تم جو گزرتی ہے, جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے میرے رسول کو زیادہ شاق گزرتی ہے. اے امت مصطفیٰ, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے غلامان مصطفیٰ تم کو کیا خبر ہے, تم کو کیا پتا ہے میرے رسول کتنا باخبر ہے, میرے رسول کو امت کی کتنی فکر ہے کہ تم کو جو تکلیف ہوتی ہے تم سے زیادہ میرے رسول پہ وہ تکلیف ذرا گزرتی ہے. عزیز علیہ ما انتم, تم پہ جو کچھ گزرتی ہے میرے رسول پہ زیادہ تکلیف وہ شاق گزرتی ہے. اسی لیے ساری ساری رات یہاں تھوڑی دیر ہو جائے تو ہمیں جلدی ہوگی, جلدی جانا ہے. ارے بھائی جلسہ جلدی شروع کرو, جلدی ختم کرو. کیا کرنا ہے؟ حضوری کا ذکر کرنا ہے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بس, اور کیا. ساری رات حضور کا ذکر. اللہ اکبر. کھا پی کے ٹھنڈی فضا میں پھر بھی ساری رات حضور کا ذکر. اور حضور تین دن کے بھوکے ہوتے اور ساری رات امت کی دعائیں فرمایا کرتے. سوچا بھی ہے حضور کے زمانے کو, حضور کی سیرت کو سوچا بھی ہے؟ اللہ اکبر. ذرا دیر ہو جائے تو کروٹ بدلنے والوں, پہلو بدلنے والوں, حضور کے ذکر سے جانے والوں. ارے اس کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ تین تین دن کے فاقے اختیاری ہوتے تھے, لیکن دوستو سب پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور رونے کے بعد دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے. اللہ اغفر لی امتی, اللہ رب حب لی امتی, اللہ میری امت مجھے دے دے, اچھی ہے کہ بری ہے میں جانوں میری امت جان. رب حب لی امتی, اے اللہ میری امت مجھے دے دے. اور پھر امت کے لیے ایسی شاندار الفاظ مسلم شریف میں فرمائے, میری امت مرحومہ, میری امت مغفورہ, میری امت بخشی ہوئی ہے, میری امت معاف کی ہوئی ہے, حتیٰ کہ اگر میری امت کا کوئی امتی قبر تک جاتے ہوئے بھی گنہگار چلا گیا تو بعد میں آنے والے جو دعا مانگیں گے اس سے بخشا جائے گا. میرا امتی بخشا ہوا ہے, اس لیے کہ میرا امتی اگر قبر میں جاتے جاتے بھی گنہگار گیا, بڑے بڑے گناہوں سے بچتے جانا, شرک سے بچنا, اللہ بدعت سیاح سے, ایسی نئی باتیں جو دین میں خرابی کرے اس سے بچنا, لیکن کوئی بھی نیا انتظام, کوئی بھی نئی چیز کا اختیار کرنا جو دین کی مددگار ہو جائے اس کو ضرور اختیار کرنا. سرکار کے زمانے میں اونٹوں پہ لوگوں نے حج کیا, اب ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا, دریافت ہو گیا, تو اب ہوائی جہاز سے یار بلاوے تے اڑ کے جاوا, اب تو اڑ کے جانے میں زیادہ مزہ ہے. حبیبی حاجرہ السلام علیہا صفا و مروہ میں دوڑی تھی پانی کی پیاس کے لیے, اور اب تمہارا زمزم پی کے دوڑنا سوال ہے. وہ دوڑی تھی پانی کی پیاس میں, اب آپ کو پیاسا رہ کے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سنت ادا کرے. اب اس کے برعکس کرو, اب طواف کرو, پیٹ بھر کے زمزم پیو اور پھر دوڑو, تم کو وہی ثواب ملے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دوستو بدعتیں حسنہ بھی ہوتی ہیں, لیکن لفظ بس بدعت کہتے ہی کہ ساری بدعتیں کلو بدعت دلالت کلو دلالت فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی آگ میں جائے گی, یہ کہتے ہی اتنا بڑا کفر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی چھپائی, اس کے بعد اس کا زبر زیر پیش لگنا, یہ سب کچھ بدعت ہے. چھ کلموں کی ترتیب, مدرسہ کا ہونا, عالم فاضل کی ڈگری پانا, حضور کے زمانے میں مولوی ہو گئے, عالم ہو گئے, نو سال کا کورس ہو گیا, اللہ ہو گیا, تو نہیں ہوگی. سب بدعت ہے نا, تو یہ سب گمراہی ہے, سب جہنم میں جائے گا؟ نہیں نہیں, یہ بالکل اچھی باتیں ہیں, یہ بدعت حسنہ ہیں, یہ اچھی باتیں ہیں جن سے اصل دین کو مدد ملتی ہے. آئیے صرف اسی آیت تک اور اس کے بھی حصے تک, میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا ہوں کہ کس لفظ سے زیادہ استفادہ کر کے. لقد جاءکم رسول, لوگوں تحقیق و تاکید سے اللہ فرما رہا ہے تمہارے درمیان رسول آ گیا. تو جب اللہ تعالیٰ فرمائے آ گیا, اب کوئی استغفر اللہ نعوذ باللہ, کوئی مثال نہیں ہے, جلسہ ہو رہا ہے میں بھی موجود ہوں اور اعلان ہو فنا ہستی آ گئی, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے یا استقبال نہیں کریں گے؟ توجہ اس طرح کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس طرح توجہ کریں گے. تو جب اللہ فرمائے میں تحقیق و تاکید سے کہہ رہا ہوں, سنو توجہ سے سنو, کہ میرا رسول آ گیا ہے, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ کہلن و سہلن مرحبا, مرحبا یا رسول اللہ, حضور تشریف لائے, حضور آئے, حضور آئے, آمد مصطفیٰ ہوئی کف روانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو حضور تشریف لائے تھے تو جب تشریف لائے تھے جبھی آپ کو جشن منانا چاہیے تھا. اب تو حضور آئے بھی اور چلے بھی گئے, پردہ فرما گئے, تو اب یہ جشن منانا چاہیے کہ نہیں؟ کیا استقبالی جذبات اب بھی ہونے چاہیے کہ نہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم, تمہارے لیے بہت زیادہ مانگنے والے ہیں. وہ حیات ظاہری میں لمبی لمبی دعا فرماتے تھے لیکن اب کیا, اب تو وصال ہو گیا. یہ تو سب اسی وقت کی باتیں ہیں. حریص علیکم بالمومنین رؤوف رحیم, رسول ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. بتائیے اب بھی ہیں کہ پہلے تھے؟ بولیے اب بھی ہیں حضور, اب بھی رؤوف ہیں, اب بھی رحیم ہیں. اب بھی رحیم ہیں تو کیا مطلب ہے حضور اب بھی رحمت فرماتے ہیں؟ اب تو وصال ہو گیا لوگوں, اب تو اپنی قبر انور میں ہیں, اب ہم پر کیسے رحم کر سکتے ہیں؟ لیکن خدا کا فرمان بدل نہیں سکتا. قرآن سنے بغیر جاؤ گے اور بعد میں آپس میں سوال کرتے رہو گے تو تم ذمہ دار ہو. میں تو حجت تمام کر رہا ہوں اور قرآن کا منکر ایمان پہ نہیں رہے گا. دیکھیے گا ان دونوں نے کسی سے سوال نہیں کیا تھا شاید. جو سوال کرنے والے ہیں ان کو قسم ہے ان کے ایمان کی کہ میری تقریر پوری سن کے جائیں, کیونکہ سارا سال سال آپس میں سوال کرتے رہتے. جب بیان کرنے والا آتا ہے اور اپنی طرف سے موضوع منتخب نہیں کرتا, جو قرآن پڑھا گیا اسی سے سمجھا رہا ہوں. رسول رؤوف ہیں, حضور رؤوف ہیں, رحیم ہیں, مہربانی فرمانے والے ہیں, تو مجھے بتائیے اب کیسے مہربانی کر رہے ہیں؟ حضور کو تو خبر نہیں, حضور تو غیب نہیں جانتے, حضور مدینہ شریف میں ہیں, حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. جو جن بانوں نے تو ہم پر رحم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا رؤوف و رحیم ہیں, مہربان تو جناب اسی زمانے کے لیے فرمایا جب قرآن نازل ہوا. جب قرآن نازل ہوا اللہ نے کہا لوگوں ہم نے رسول بھیجا, ان کی رحمت سے تو ایمان لائے, کفر مٹ گیا. اب یہ دیوبندی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو رسول کا آنا رحمت ہے, کون منع کرتا ہے؟ رسول مہربان ہے, رسول آئے تو ہدایت ملی, رسول آئے تو گمراہی دور ہوئی, کفر دور ہوا. لیکن تم اب مت سمجھو کہ اب بھی رہنمائی کر رہے ہیں, اب بھی رحم فرما رہے ہیں, اسی زمانے کے لیے ہے. تو میں پوچھوں گا بالمومنین رؤوف رحیم, یہ نہیں فرمایا اس زمانے کے لیے. بالعصر رؤوف رحیم, اس زمانے کے لیے رؤوف رحیم ہے. فرمایا بالمومنین رؤوف رحیم, ایمان والوں کے لیے رؤوف رحیم ہے. اب ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمان والے ہیں نا, جس نے یہ کلام کہا ہے وہ بھی موجود ہے نا, قرآن بھی موجود ہے نا. ایمان والے موجود ہیں تو صرف رؤوف رحیم ہی غائب ہے؟ اللہ بھی موجود ہے, جس نے رحمت سراپا بھیجا, جس نے اس مہربان کو بھیجا, جن کی طرف بھیجا وہ بھی موجود ہے. اللہ بھی موجود ہے, ہم بھی موجود ہیں, اور ہمارے لیے جس کو رحمت بنا کر بھیجا وہ موجود نہیں ہے. نہیں ہمارا ہماری مرادی نہیں ہے, یہ آپ کی تعویل ہے. اہل سنت جماعت خصوصا جو بریلوی کہلاتے ہیں, بالمومنین سے مراد حضور ہی کے زمانے کے ایمان والے ہیں, جن پر اللہ نے اتنا کرم کیا, جو آپس میں لڑ رہے تھے, شیر و شکر ہو گئے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, بھائی بھائی ہو گئے, اللہ نے ان پر رحم کیا, ان پہ کرم کیا کہ رسول کو بھیجا. بالمومنین کے معنی یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو رسول کے زمانے کے ہیں, جو رسول کے زمانے کے ہیں. بڑے دیکھے لوگ گردن ہلانے لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو بہت چھٹی ہو گئی. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا, نماز فرض ہے ایمان والوں پر. تو المومنین ہیں تو اسی زمانے کے مومن ہیں, انہیں پر نماز فرض ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں نہیں, اس المومنین میں مومن ایک مومن, مومنین جمع الف لام دیا, مان المومنین کیا؟ ایک مومن ہے, ایک مومن ہے, اس میں کوئی خاص مومن ہے تو المومن کہیے. لیکن المومنین کے کیا معنی ہے؟ جب سبھی کو کہہ دیا تو پھر خاص کیسے ہو سکتا ہے؟ المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن ایک مومن, مومنین جمع کا صیغہ ہے, الف لام لگ گیا. خاص ایمان والے, خاص ایمان والے نہیں, یہ الف لام لگ کر استغراق کا معنی ہوا, سارے ایمان والے, قیامت تک ایمان والے.
ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے گا, یہ جو میلاد کے میں بیان کرنے والے علماء ہیں ان جیسا علم دیوبندیوں کے پاس نہیں ہے. یہ تو حرف نہ آشنا ہے, یہ علم سے بے بہرا ہیں. عربی اچھی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں, ایمان والوں کو نہیں سمجھتے ہیں, یہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں. حضور آئے تھے بڑی رحمت تھی, لیکن جب آئے تو رحمت ہو گئی, لوگوں کو گمراہی سے نجات مل گئی, کفر سے نجات مل گئی, اسی کی طرف اشارہ ہے. وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین میں یہی اشارہ ہے کہ حضور آئے تو وہ راستہ مل گیا, کہ اب لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے تو خود بخود رحمت پائیں گے. ہم کہتے ہیں یہاں کہاں راستے کی بات ہے, یہاں تو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا, تمام عالموں کے لیے رحمت. تو تمام عالم جہاں کوئی عالم ہے اس کے لیے حضور رحمت ہے. فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین, الا سے استثناء فرما کر یہ کہیے کہ ہر چیز کی نفی جو رحمت کے برعکس ہو اللہ نے نفی کر دی. میرے محبوب میں سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے رحمت کی منافی کہیں ہو جائے کبھی. اللہ اکبر. بالمومنین, بالمومنین رؤوف رحیم, تو قیامت تک ایمان. نماز کی آیت سے سمجھانا بچوں, ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا محفوظا، بے شک نماز قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر لکھ دی گئی ہے، اس کے وقت پر المومنین المومنین المومنین، وہاں المومنین سے مراد یہ ہے قیامت تک جو کلمہ پڑھتے رہیں گے. اگر کہیں آج کوئی کافر ہے اور کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہو جائے گی نا، خدا کی قسم اس سے زیادہ نماز فرض ہونے میں وقت لگے گا، لیکن کلمہ پڑھتے ہی حضور کی رحمت نصیب ہو جائے گی. بالمومنین رؤوف رحیم، یہ رسول ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں. المومنین ہی پہ توجہ کر لیجئے، المومنین ہی پہ توجہ کر لیجئے، ایمان والے، ایمان والے، سارے ایمان والے اور قیامت تک ایمان والے. اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی یہ شان کہ ایک دو نہیں سارے ایمان والوں پہ رحمت فرمائے اور شفقت فرمائے، شفقت فرمائے اور فرمائے کہ المومنین کے ساتھ. پھر حضور کے آنے کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا احسان صرف حضور کے زمانے پر نہیں ہے، اس زمانے کے ایمان والوں پہ نہیں ہے، المومنین قیامت تک ایمان والوں پر اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے، سب سے بڑا احسان یہ. لقد من اللہ علی المومنین، علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا ایمان والوں پر بڑا احسان ہے کہ ان کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا ہے. اردو کم بولتا ہوں، آیتیں زیادہ پڑھتا ہوں، پکا کرتا چلا جاؤں. اگر اے اللہ تیری نعمت ہے تو ہم کیا کریں، اور کچھ کریں گے تو کیا ہوگا. اللہ اما بنعمت ربک فحدث، اگر ہم ذکر کریں گے تو کیا ہوگا، شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا. لئن شکرتم لزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہو جائے گا. لئن شکرتم لزیدنکم، اگر میلاد نہیں منائیں گے، اگر جشن نہیں منائیں گے، حضور قیامت کو خوشی نہیں منائیں گے تو کیا فرق پڑے گا. کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا، کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات تو تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان حضور قیامت ہے. اور اس پر ذکر اللہ کا ذکر کرو، اور حضور کا ذکر اما بنعمت ربک فحدث، رسول نعمت اللہ علیکم، اور تم ذکر کرو اس نعمت کا جو تمہارے اوپر آئی، تم آپس میں لڑ رہے تھے، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یہ نعمت اللہ علیکم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وما صلی اللہ علیہ وسلم، اور لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں کا احسان کیا ہے، تو ایمان والے شکر ادا کریں گے. اچھا اگر شکر نہیں ادا کریں گے تو کیا ہوگا، اگر میلاد نہیں منائیں گے تو کیا ہوگا، اگر چراغا نہیں جلائیں گے کریں گے تو کیا ہوگا، خوشی کا اظہار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. ارے یہ بتیاں نہیں تھیں لیکن دیے تو جلتے تھے، خانہ کعبہ میں تو روشنی جبھی ہوئی جب اسلام آیا. اللہ اکبر، وہ ہر مکان کا اجالا ہے، وہ نامہ کہاں کا اجالا ہے. صحابہ کرام کی تو عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی سے ملنے جاتے تھے مہمان اور میزبان، اور کھانا تیار ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کھانے میں ہوتی تھی، تو کہتے تھے یا مولانا مولود الاسرار، جب تک کھانا پک رہا ہے تھوڑا سا میلاد تو ہو جائے، تھوڑا سا حضور کا ذکر تو ہو جائے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 202 ہجری میں جامع ترمذی شریف میں امام ترمذی نے میلاد النبی باپ باندھا ہے، یعنی وہ حدیث جمع کی ہے جو حضور کے میلاد کے متعلق ہیں. یہ میلاد کا لفظ نیا نہیں ہے، جہاں حضور تشریف لائے تو مولود النبی کہتے ہیں. آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے اب تو ایک ہی مکان موجود ہے، وہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں حضور تشریف لائے. سندھ میں حضور کے ذکر کو مولود شریف کہتے ہیں. لفظ میلاد کو بھی نیا نہ سمجھنا، یہ عربی کا لفظ ہے، ولادت ہی مراد ہے، لیکن خاص اصطلاح پر حضور ہی کا آنا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایمان والا شکر ادا کرو، اور جب تم کسی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا. اب اگر ہم حضور قیامت کا جشن منائیں گے تو کیا ہوگا، کیسے نعمت کا اضافہ ہوگا. صاف بات ہے، بالمومنین رؤوف رحیم، حضور کی جو رحمت ہے مزید رحمت ہمیں نصیب ہو جائے گی، مزید فضل کرم نصیب ہو جائے گی، مزید شفقت نصیب ہو جائے گی. اگر میلاد نہیں منائیں گے، اگر جشن نہیں منائیں گے، اگر نہیں جھومیں گے، اگر نہیں نغمے سنائیں گے، خوشی کا اظہار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت شدید ہے، میرا عذاب میری کسی نعمت سے بھی. اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا، اور اگر نہیں شکر ادا کرو گے تم پر سخت عذاب آئے گا. اور کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے لوگوں کہ جس نعمت کا تم شکر ادا نہیں کرو گے وہ نعمت چلی جائے گی. نعمت کی بکری شکر کی رسی سے بندھی ہوتی ہے. اگر اولاد کی قدر نہیں کرو گے اولاد گھر سے چلی جائے گی. اگر ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے ماں باپ سے دعا نہیں لے سکو گے. وطن کی قدر نہیں کرو گے وطن کی حفاظت نہیں کر سکو گے. جس نعمت کی تم قدر نہیں کرو گے وہ رہ نہیں پائے گی. اللہ اکبر، یہ قاعدہ ہے، نعمت کی بکری جس رسی سے بندھی ہوتی ہے وہ شکر کی رسی ہے. تو اگر تم نعمت کا شکر نہیں کرو گے، حضور کی آمد کا شکر ادا نہیں کرو گے، غم منانا شروع کر دو گے، لو یوم وفات منانا شروع کر دو گے. ارے جب انڈیا میں 12 وفات کا دن مناتے بھی تھے تو میلاد ہی بڑا کرتے، اتنی جہالت. ہم نے تو 12 وفات سنا تھا، سنا تو بارہ وفات تھا لیکن بتائیے کرتے کیا تھے؟ اس میں حضور کا میلاد ہی پڑھتے تھے، میلاد اکبر ہی پڑھتے تھے، بتاشے ہی بانٹتے تھے، نہا دھو کے خوشبو لگا کے محفل میں بیٹھتے تھے، اللہ کو سلام ہی پڑھتے تھے. آج سے 800 سال پہلے، 900 سال پہلے اگر کھڑے ہو کے محفل میں باقاعدہ نہیں پڑھتے تھے، یہ 7ویں صدی میں اللہ اکبر ایک محفل میں نافرمانی ہو رہی تھی. اور جیسے ہی پڑھنے والے نے ذکر کیا اللہ اکبر، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں محبت ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں. بس اس نے ایسا کہا کہ ساری محفل کھڑی ہو گئی، اور ایسا کیا سے کھڑے ہوئے کہ سارا عالم کھڑا ہو گیا. یہ 800 سال پہلے کی بات ہے دوستو. لیکن ایک بات ہے، روزہ انور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے جب بھی کسی نے سلام پڑھا ہے تو یعنی کہ جاجیوں کے سامنے بیٹھ کے سلام پڑھ رہے ہیں، جب بھی وہاں جاتے ہیں تو ادب سے قیام ہی کر کے سلام پڑھتے ہیں. بلکہ یہ جو محمد بن وہاب نجی 1111 میں جو پیدا ہوا ہجری میں، اور 1723 عیسوی، اس کے بعد ابھی جب بڑا 1723 اور 1745 عیسوی 1723-1745 یہ اس کا ایک پیریڈ ہے جس میں اس نے لٹیروں کو جمع کر کے جب مکہ شریف میں مدنی شریف پہ حملہ کیا تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تعظیم کرتے تھے ان کو شہید کیا اور صحابہ کی قبروں کو توڑا. اللہ اکبر، یہ نجدی فتنہ جب سے پیدا ہوا تو یہاں پاکستان ہندوستان میں لڑائی نہیں ہوئی، سب سے پہلے مکے میں لڑائی ہوئی. اور کن سے ہوئی؟ ان نجدیوں نے اہل سنت کو شہید کیا. یہ آج کیسا فساد ہے، مسلمان ہو کے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ وہی فساد ہے. اللہ بچائے، کیونکہ پاکستان بنایا تو اہل محبت نے ہے، پاکستان بنایا تو اہل سنت جماعت نے. یہ دیوبندی تو اس کے مخالف تھے، اقبال کے مضامین چھپے ہوئے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی اپنے دیوبند کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مذہب قوم کو وطن سے بنتی ہے، قوم کو جغرافیہ سے بنتی ہے، مذہب کو پیچھے چھوڑو، زمین کو پہچانو. ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندو سے قریب ہیں، مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، وطن تو جغرافیہ سے ہوتا ہے. اقبال نے کہا ہمارا خمیر کچھ اور ہے، ہمارے ہاں کسی بھی وطن کا رہنے والا جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ہماری قوم میں آ جاتا ہے، ہماری ملت ہے، یہ حضور کی امت ہے. امت کیسے بنتی ہے؟ لقد جاءکم رسول، امت بنتی رسول سے ہے، امت بنتی رسول سے ہے. امت کسی جغرافیہ سے نہیں بنتی، ملت کسی جغرافیہ سے نہیں بنتی، رسول سے بنتی ہے. جس نے اس رسول کا کلمہ پڑھا وہ اس رسول کی امت میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو ان دیوبندیوں نے پاکستان کی مخالفت کی، ہندوؤں کو گاندھی کو بلا کے اللہ منبر رسول پہ بٹھایا، اور ابھی 66 سالہ جشن منایا تو اندرا گاندھی سے ستا کرایا. کس منہ سے اللہ اکبر یہ اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا، اللہ اور ایمان پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جب ان کو ضرورت پڑی ہے کبھی یہود کے سامنے، کبھی ہنود کے سامنے دامن پھیلانے والے، اور ہم ہمیشہ اپنے رسول کے سامنے دامن پھیلانے والے ہیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں اختلاف کیسے ہو گیا، آج کا نہیں نجدی کا زہر. اگر دیوبند والے نجدیوں سے متاثر نہ ہوتے اور اسماعیل دہلوی وہ کتاب التوحید کا ترجمہ تقویت الایمان کے نام سے یہاں نہ کرتا، کتاب التوحید اس نے کتاب لکھی جس میں ساری گستاخیاں ہیں. حیرت ہے کہ بخاری شریف کی کتاب التوحید نہیں پڑھی. یہ نجد میں جو فتنے اٹھیں گے نا وہ بخاری شریف کی کتاب التوحید میں ہے. باب الفتن ہے کتاب التوحید میں، منافقوں کی نشانی ہے کہ جو عقیم زمانے میں آئیں گے، سر گنجے ہوں گے، اللہ اکبر وہ حلق کرانا ضروری سمجھتے ہوں گے، اور ان کی قرآن کی تلاوت تم سے زیادہ اچھی لگے گی، نمازوں میں تم ان کو اپنے آپ سے زیادہ پاؤ گے، لیکن سرکار نے فرمایا ایمان سے ایسا نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا. بخاری شریف کی کتاب التوحید باب الفتن، نجد سے زلزلے اٹھیں گے، فتنہ اٹھے گا. وہ تو بھول گئے ایک نجدی نے کتاب التوحید لکھی اور اس میں لکھا کہ دیکھو یہ سب شرک ہو رہا ہے. کیا شرک ہو رہا ہے؟ رسول کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، مزار کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اب بتائیے مزار والا کیا دے گا؟ ایک اونٹ سامنے کھڑا تھا، اس محمد الوہاب نجدی نے اپنی لکڑی اٹھائی اور کہا دیکھو میں رسول سے کہتا ہوں، اونٹ سے کہتا ہوں، میں تجھے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹھ جا. کہیں بیٹھا؟ میں تجھے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹھ جا. نہیں بیٹھا نا، چھڑی اٹھائی اور جو اشارہ کیا تو اونٹ بیٹھ گیا. کہا بتاؤ رسول اچھے ہیں کہ گنگا جی؟ محمد کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس قدر گستاخ اس کے بھائی نے سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے اگلے جمعے کو مسجد میں کہا اس نے کیا خرافات بکی ہے، کیا گستاخی کہی ہے. میں صرف جواباً کہہ رہا ہوں کہ اسی اونٹ کے سامنے ذرا یہ کہہ کے دے اللہ کے واسطے بیٹھ جائے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹھ جا. بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. چھڑی سے اشارہ کر بیٹھ جائے گا. اب بتا کون زیادہ طاقت والا؟ استغفر اللہ. اگر یہی دلیل بناتے ہو، لیکن یہ دلیل بقول شاہ صاحب کے بہت ذلیل دلیل ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، مگر اس نے قدرت کو اسباب پہ جاری فرمایا ہے. وہ جب چاہے اسباب سے ماورا بھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، جب چاہے آپ کو پھول بنا دے، جب چاہے کھاٹے مارتے سمندر میں ساحل پیدا کر دے. لیکن ایک بار بتاؤں، اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ کو گزار کر دیا
تو آپ کو کبھی پھول بنا دے.
کبھی ایسا ہوا کہ چولہے میں ایک خاتون گئی آگ جلانے کے لیے اور اچانک اس میں پھول بن گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں اور بمبئی کی طرف روڈ بن گیا اور آپ پیدل چلتے ہوئے بمبئی پہنچ گئے. کبھی نہیں ہو سکتا, نہ ہوا ہے نہ ہوگا. لیکن ایک دفعہ تو آگ گلزار ہو گئی, سمندر میں ساحل بن گیا, اور ایسے نہیں بنا کہ روڈ بن گیا, دونوں طرف کی لہریں دیوار کی طرح کھڑی ہوئی, موجیں تڑپتی رہی اور درمیان میں راستہ. لیکن یہ بھی تحقیق کی بات ہے, یاد رکھنا کہ یہ نبی کی شان اللہ نے دکھائی.
جب کبھی اس کے کسی خاص بندے سے بات آ گئی, بات ابراہیم کی آ گئی تو آپ کو گلزار کر دیا. جب بات موسیٰ علیہ السلام پہ آ گئی, ان کے ساتھیوں پہ آ گئی کہ ہم تو سمندر کنارے پہنچے کیسے جا سکتے ہیں, پیچھے فرعون کا لشکر آیا, موسیٰ علیہ السلام فرمایا فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی راستہ ضرور سجھا دے گا, دکھا دے گا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے اپنا آسا مارو, تو موسیٰ علیہ السلام پہ بات آئی تو اللہ نے ان کی شان دکھا دی, ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مصائب برداشت کیے, لیکن جب حضور سے بھی کسی نے کہا اگر نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے, تو حضور نے کہا اور بھی دکھاتا ہوں, اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ, اشارہ کس کو کہتے ہیں, اشارہ کس کو کہتے ہیں, یہ بانس ہے, یہ جھنڈا ہے, یہ وسیم صاحب ہیں, یہ انگلی ہے نا, اشارہ کیے جائیے. اصل میں اشارہ کہتے کس کو ہیں, نہ انگلی وہاں تک پہنچتی ہے نہ وہ شے وہاں تک پہنچتی ہے, درمیان میں ایک وہمی لکیر ہوتی.
اشارہ ایک وہمی لکیر کو کہتے ہیں, اشارہ ایک وہمی لکیر کو کہتے ہیں.
کچھ بھی اس میں اثر نہیں ہوتا, صرف توجہ ہوتی.
اشارہ ایک وہمی لکیر ہے, لیکن میرے آقا کے جیسی بشریت تو چھوڑو, اشارے جیسا اشارہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا اشارہ وہمی ہے, رسول کا اشارہ حکمی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. اشارے کے برابر اشارہ بھی نہیں کر سکتے یار, ان کی جیسے ہو کیسے سکتے ہیں, کسی طرح ان کی طرح نہیں ہو سکتے. بشریت تو بشریت, ہاتھوں کا تو ہاتھوں کا کیا ذکر, حضور کی جیسا اشارہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. ان کا اشارہ حکم اشارہ ہوتا ہے, تو جس پہ اشارہ کریں اس کے ٹکڑے ہو جائیں, تو جس امت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اس کا مقام کیا ہوگا. اللہ ہو, جس کے لیے ساری رات روتے رہے یا اللہ میری امت کو بخشے, میری امت کو بخشے, سب بخشے جائیں گے, وہی نہیں بخشا جائے گا جو مانے نہیں کہ حضور کچھ کر سکتے.
سب بخشے جائیں گے یقین مانیے, لیکن وہ نہیں بخشا جائے گا
جو کہے گا رسول کیا دے سکتے, رسول آئے تھے دنیا سے چلے گئے, میلاد کیوں منا رہے ہو, وصال مناؤ. اچھا جب ہم وصال مناتے ہیں تو کہتے ہیں وصال کیوں منا رہے ہیں, حضور کا وصال نہیں, حضور کا ہم عرس نہیں مناتے, حضور کا میلاد مناتے ہیں اور یہ اللہ کا عرس مناتے ہیں, یوم وصال مناتے ہیں تو کہتے ہیں یوم وصال کیوں منا رہے ہیں, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. ارے کمال, اول تو سنی جو بھی کرتا ہے شرک ہو نہیں سکتا, میلاد منائے تو شرک کی نفی کہ اللہ ولادت سے پاک ہے, حال منائے تو شرک کی نفی کہ اللہ مرنے والا نہیں, حی و قیوم ہے.
کسی پیر کا عرس منانے والے, یوم وصال منانے والے یہ بتاتے ہیں کہ میرا مرشد اللہ کا بندہ تھا, دنیا سے رخصت ہو گیا.
اللہ, شرک ہو ہی نہیں سکتا, شرک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پیروں کا یوم وصال کیوں مناتے ہیں, حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ پیروں کا یوم وصال اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کا ولی کسی بھی مقام پر ہو, لیکن جب تک آخر وقت نہیں آتا پتہ نہیں چلتا اس کا آخر کیسا ہوا ہے. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے آئے, عید کا دن تھا, کاغذ کو شیر لکھ دیجئے عید کا, جیسے عید کارڈ پہ لکھا جاتا ہے کاغذ کو عید پر شیر لکھ دیجئے, تو حضرت حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شیر لکھا اس کے معنی یہ تھے کہ آج عید ہے, دنیا عید منا رہی ہے, لیکن میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن میرا وصال ایمان پہ ہو جائے گا. میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن مجھے موت آئے گی, اور موت ایمان پہ آ گئی تو میرے لیے تو عید ہے. اللہ اکبر, کو ہم اپنے بزرگوں کا اس مناتے ہیں کہ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے, جب آخری وقت ایمان پہ رخصت ہو گئے, اللہ اکبر, تو وہ یوم وصال ہے. اور یہ اہل سنت ہی اس منا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے بزرگ جو گئے ہیں بڑے اہتمام سے گئے ہیں. اعلی حضرت کس طرح گئے, سبحان اللہ, ایک جمعہ پہلے فرما دیا آئندہ جمعہ میری وجہ سے دیر نہ کرنا, وہ جمعے کا دن آئے تو غسل فرمائے, صاف کپڑے پہنے, وصیت کی, اللہ اکبر, ساری وراثت کی تقسیم فرمائی, گھر میں تصویر تو نہیں کہا, کسی ہمارے کا نوٹ بھی ہو تو باہر نکال دو, اور اس کے بعد ایک بچے کو بلایا کہا سورہ رات پڑھو, انہوں نے سورہ رات پڑھی, تو دوسرے بیٹے سے کہا سورہ یاسین پڑھو, کیا ٹائم ہوا, ایک ابھی ٹائم ہے, اللہ کا ذکر فرمایا, وصیتیں کر رہے ہیں, اور ہوتے ہوتے فرمایا تھا میری وجہ سے جمعے میں دیر نہ کرنا, بس جمعے کے خطبے کی اذان ہو رہی تھی کہ اعلی حضرت رخصت ہو رہا. اور حضور کی زندگی ایسی ہے کہ خود زندگی حضور سے افضل نہیں ہے, حیات مخلوق ہے, حضور افضل خلائق ہیں, حضور حیات سے بھی افضل ہیں, حیات نہ تھی زندگی نہ تھی,
اور یہ کون و مکان تھے؟ اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا. کیسے کیا یہ جانے دو. اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے جب چاہے جیسا بنا. او نوجوانوں ذرا غور کرو, سنیوں کی تقریر توجہ سنو تاکہ پتا چلے تمہارا روب اور حیبت ان بدعقیدہ لوگوں سے جو سارا سال تبلیغ کر کے اللہ اکبر سمجھتے ہیں کہ دین کی سمجھ ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اللہ ہے, جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے بنائے, جب چاہے جیسے چاہے جس چیز کو پیدا فرما دے. اس نے جب چاہا مٹی سے آدمی کو بنا دیا, جب چاہا اس نے مٹی سے مرد کو بنا دیا, جب چاہا ایک مرد سے زندہ عورت کو پیدا کر دیا بغیر ماں باپ, زندہ مرد کو سلا دیا, اس کے پہلو سے زندہ عورت کو پیدا کر دیا. اللہ اللہ ہے, حضور کے نور ہونے پہ صاحب کیسے پہلے, اور پہلے تو نور کیسے, اور اگر نور تھے تو بشر کیسے, مٹی تھے تو آدم کیسے, آدم تھے تو حوا کیسے. اللہ اللہ ہے, تم اللہ ہی کو نہیں مانتے, اس کی خلاقی کو نہیں مانتے ہو. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نور کو پیدا کیا, کیسے کیا اللہ جانے رسول جانے. کسی مقام میں نہیں, لامکام ہے, لامکام ہے تو اللہ ہے. تم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہو. اللہ لامکام میں بھی ہے, مقام میں بھی ہے. وہ جب چاہتا ہے عدم کو راجے کر لیتا ہے, جب چاہتا ہے جس وجود کو پیدا کر لیتا ہے. عدم ہونے سے بھی اللہ عدم نہیں ہوتا ہے. کچھ نہ تھا تو وہ موجود تھا, کچھ نہ ہوگا تو وہ موجود ہوگا. وہ جسے ہم عدم کہتے ہیں وہ بھی اس کے سوا ہے. اور اللہ نے عدم میں بھی اپنے حبیب کے نور کو بنایا, تو اللہ اللہ ہے, حضور مخلوق ہے. بلکہ عدم عدم نہ رہا جب اللہ نے حضور کو پیدا کیا, خلقت کا آغاز حضور سے ہو گیا. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ وحدہ لا شریک تھا, وحدہ لا شریک ہے, وحدہ لا شریک رہے گا. اس کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے. اللہ نے جب چاہا عدم پیدا فرما دیا, جب چاہا عدم کو راجے کر دیا, جب چاہا جس وجود کو چاہا پیدا کر دیا. تو آدم کو بنایا تو تعجب نہیں کرتے ہو کہ مٹی سے کیسے آدمی کو بنا دیا. اللہ اکبر. اور پھر حضور کے نور بننے پہ اعتراض, آدم سے پہلے بھی تو نورانی مخلوق تھے فرشتے, ان کو کیسے پیدا کرتے. ایک کے نور ہونے پہ شک, اور لاکھوں کروڑوں مخلوق ملائکہ سب کے سب نور, کیسے بنی؟ اگلے سال بتانا کہ ملائکہ کیسے بنے. سننی ہوں گے تو کہیں گے کیا کہتے کی ضرورت ہے, حضور ہی کے نور سے بنے. یہ زمین و آسمان کس کے نور سے بنے ہیں؟ اللہ کے نور سے. نہیں نہیں نہیں, تم تو ہمارے سنی بریلیوں کو بہکاتے ہیں, یہ نور من نور اللہ, یا نور اللہ, اے اللہ کے نور, نور من نور اللہ, اللہ کے نور سے نور. بدت حضور کو اللہ کے نور سے نور مانتے, تقسیم کر دیا, ٹکڑے کر دیا. نہیں نہیں, نور من نور اللہ, اللہ کی طرف سے خاص نور. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, اللہ کی روح نہیں, اللہ کی طرف سے خاص روح. کتاب اللہ قرآن اللہ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کلام ہے. روح اللہ نور اللہ, جو کچھ بھی اللہ نور سماوات و الارض, سورہ نور. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, لیکن اللہ زمین و آسمان نہیں ہے. معنی یہ ہوں گے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے روشن کیا ہے. یہ صوفیوں کے جب آپ بیٹھیں گے نا اور مشکل آیات کے معنی کو سمجھنا چاہیں گے تو وہ یہ بتاتے ہیں, پڑھو اللہ نور سماوات و الارض, ترجمہ بھی یہی پڑھو کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ زمین اللہ ہے, آسمان اللہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو روشن کیا ہے. اللہ نے حضور کو نور بنایا ہے, نور پیدا کیا ہے, نور خلق کیا ہے. نور من نور اللہ, اول ما خلق اللہ نوری. حضور فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. وہ خلق الخلائق من نوری, ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا. تو ساری مخلوق حضور کے نور سے اور حضور اللہ کے حکم سے, لیکن ہیں مخلوق, لیکن نور مان لو اور سب سے پہلے نور پیدا کیا. اللہ اللہ ہے, جب چاہے اندھیرا پیدا کر دے, جب چاہے نور پیدا کر دے, جب چاہے اندھیرے میں نور پیدا کر دے, جب چاہے ایسا نور پیدا کرے کہ اندھیرے میں رہے اور روشن بھی نہ ہو لیکن نور رہو رہے. فرشتے موجود ہیں نا, اندھیری گلی میں فرشتے موجود ہیں, اور سراپا نور ہیں. اللہ اللہ ہے, وہ جب چاہے مٹی سے مرد بنا دے، جب چاہے وہ مرد کہے یا اللہ میں بہت تنہا ہوں، جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن طبیعت کسی ساتھی کو چاہتی ہے، کسی سے بات کرے، کسی اپنے جیسے ان سے چاہتی ہے، مانوس ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ایک ایسی نیند طاری کر دی، آدم علیہ السلام پر غنود کی طاری ہوئی. اب اللہ جانے نہ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، نہ سائنسدان بتا سکتا ہے، نہ کوئی عاقل بنداز بتا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بتا سکتا ہے، اللہ جانے آدم علیہ السلام کے سوتے ہوئے میٹھی نیند کی حالت میں بائیں پسلی سے پوری عورت کیسے پیدا ہے. اللہ حضور کے بشر ہونے پہ شک کرتے ہو کہ نور ہو کے بشر کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مائی ہوا دل کی دھڑکن ہو کر وجود ہی کیسے آ گئے؟ بائیں طرف کی پسلی سے پورا وجود اللہ نے کیسے بنا دیا؟ اللہ اللہ ہے. جب چاہے مٹی سے مرد بنائے، جب چاہے مرد سے عورت پیدا کر دے، جب چاہے عورت سے مرد پیدا کر دے بغیر باپ کے.
سبحان اللہ.
کسی دیوبندی سے سنا اس سے پہلے سب بول رہا ہوں، یہ تقریر کا حصہ کبھی کسی دیوبندی کسی تبلیغی سے سنا ہے؟ کیوں نہیں سنا؟ وہ کبھی غور ہی نہیں کرتا، اس کو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا عرفان ہی نہیں جانتا. تسلیم کی منزل پہ نہیں پہنچا ہے، رضا کی منزل پہ کیا پہنچے گا؟ ابھی تو سر جھکانا نہیں سیکھا ہے، اللہ اکبر، اس کی مرضی کا پر راضی ہونا کہاں سے سیکھے گا؟ ارے سجدہ کرنا تو اسے سجدہ ہے، نہیں نہیں سجدہ کرو، سب سجدہ کرو، اللہ اکبر. بہرحال تو صوفیوں کے پاس بیٹھو گے تو وہ پہلے دن میں پکا کر دیتے ہیں کیا کیوں. اللہ اکبر. سوچنے والے آتے ہیں، ایک جملہ کہ احکام پہ بات کرنی ہے تو بات کرنا، کیا حکم ہے اللہ اکبر، کب حکم ہے، کیا کرنا ہے، کیوں نہ کہنا کہ یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کیونکہ اللہ کیوں سے پاک ہے، اس کی ہر خلقت کیوں سے پاک ہے، جو چاہے بنائے. اللہ یہ پیر یہی تو کام کرتے ہیں. حامد بھائی اللہ والے جو الفاظ ہے، حامد بھائی سامنے بیٹھے اشیر بھائی، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا لیتے ہیں، بعض مزاج ہنستے ہیں
اللہ والے کیا
یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ارے تو پکا کر دیتے ہیں. پہلی صحبت میں جاؤ تم کیا کیوں کیسے سوچ کیا ہے تو کہا خاموش. حکم کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو علماء سے پوچھنا، بندگی کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، حضور سے پوچھنا. لیکن یہ مت پوچھنا کیوں نماز، کیوں زمین، کیوں آسمان، کیوں، ارے اس کی ذات بھی کیوں سے پاک ہے. وہ فعال نما یرید ہے، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے لکھے، جو چاہے مٹا دے. اللہ اکبر. اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آج کی اس محفل میں، کیونکہ میلاد کی محفل ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے میں سے نہیں، تمہارے درمیان رسول آ گیا، تمہارے درمیان، تمہاری طرف آ گیا. جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا، من انفسکم، تمہاری طرف آیا. ہیں وہ بنی ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کر بھی تمام بنی آدم کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخر میں آئے. تو فضیلت تو آدم علیہ السلام کو ہونی چاہیے، یہ بھی نوح علیہ السلام، لاکھوں نبیوں کے بعد تو حضور آئے، کروڑوں انسانوں کے بعد ظاہر ہوئے، تشریف لائے، میلاد ہوا، ولادت ہوئی، آمنہ کے گھر لال تشریف لائے، عبداللہ کے گھر بیٹے پیدا ہوئے، اس سے کس کو اعتراض ہے؟ مگر بریلویوں تم حضور کو افضل کیوں کہتے ہو؟ وہ تو کروڑوں انسانوں کے بعد آئے نا، آبا اجداد کی پشت میں منتقل ہوئے نا، نبیوں کے بعد آئے نا، بڑے بڑے نبی گزرے. تو تم اللہ کو مانو، وہ جب چاہے بیج کو پھوڑے، جب چاہے پوپل کو نمو دے، جب چاہے پتے پھیلائے، جب چاہے گلاب کو آنکھ ہی پیدا کرے.
اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث،
جب چاہے، جب چاہے کیچڑ میں گارے سے ایک خمیر بنائے روح پھونکے، جب چاہے سڑی ہوئی کھاد میں ایک خشک بیج کو زندگی دے دے، اور سب زمین کا سینہ چیر کے گھاس کا تنکا نکل آئے، اور جو ہوائیں تمہاری ٹوپیاں اڑا دے، اس سبزے کو ہلا نہ کر دے، اور پھر اس سبزے میں سے شاخ کے شاخ نکلتی رہے، اور پھر جب چاہے کسی شاخ سے کانٹے نکلے، کسی شاخ سے گلاب نکلے، جب چاہے بنی آدم میں سے اچھے پیدا ہو، جب چاہے جیل میں پیدا ہو. ایک دفعہ مسجد نبوی میں آج جمعے کی خطبہ دینے کے لیے بس کھڑے ہونا چاہتے تھے، ایک عربی دور سے آیا، دروازے پہ کھڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ، امتی کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے؟
حضور نے فرمایا اس کی کیا بات ہو گئی، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا یا رسول ہم بارش کے بغیر پریشان ہیں، بہتالی ہو رہی ہے، بچے پریشان ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہوئی. حضور نے سنتے یہ نہیں کہا اگر بارش نہیں ہوئی تو جاؤ دعا مانگو، مجھ سے کیا لینے آئے؟ اور اتنا بڑا جملہ کیا تم نے کہہ دیا کہ امتی کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے؟ لیکن مانگنے والے نے جب یوں مانگا تھا حضور نے اسی وقت دست کرم کو بلند فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ بادل انگلیوں سے بندھے ہوئے، چاروں طرف سے بادل آئے اور دھوم کے برسے اور خوب برسے، سارا مدینہ جلتھل ہو گیا. میرے ذہن میں واقعات بھی، لیکن وقت نہیں ہے نا، کہ سرکار ہی سے کسی نے کہا تھا یا نہیں، وہ نان والی نہیں تھے صاحب، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے بارش کب ہوگی؟ حضور نے کہا بارش کب ہوگی، یہ غیب کی خبریں، میں نہیں جانتا بارش کب ہوگی. آپ اللہ کے نبی ہیں تو مکہ شریف میں کوئی باغ نہیں ہے کھجوروں کا، باہر سے سودا اگر آتے ہیں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں تو کھجور کا باغ لگا دیجیے. حضور نے فرمایا کھجور کا باغ میں تو گٹھلی دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتا، مجھے کیا کیا، سب کچھ اللہ کا. میں کب کہتا ہوں میرے پاس خزانے ہیں؟ اللہ نے تو مجھ سے کہا یہ کہو کوئی لاؤں گی کوئی نفسی ڈروں والا نفع. آپ فرما دیجیے کہ تم کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ نفے کا نہ نقصان کا. یہ دیوبندی بھی یہی آیات یاد ہوتی، لیکن آگے نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ، سوائے وہ جو اللہ چاہے. تو جب اللہ سے پوچھا یا اللہ قرآن میں یہ ہے کہ پیارے حبیب تم کہہ دو میں کچھ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، تو اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تم نے پڑھا نہیں ولا سوف یعطیک ربک فترضى، اے پیارے حبیب تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم کو راضی کر لوں گا، تم مانگو تو صحیح. میں نے تو ان سے کہنے کے لیے کہا جو تمہاری تعظیم نہیں کرتے، آزمانے کے لیے کہتے ہیں یہ دے دو وہ دے دو، تم کہہ دو میں کچھ نہیں دے سکتا، اللہ دے گا اور میں اس کو دوں گا ہی نہیں. میں تم اب تمہاری جان بچا رہا ہوں کہ تمہارے پاس آئے تو منع کر دو، کہہ دے گا کہ رسول نے نہیں دیا تو میں کچھ اختیار نہیں رکھتا سوائے اللہ کے، اور جو تمہاری تعظیم نہیں کرے گا میں اسے کچھ نہیں دوں گا. اللہ اکبر، دنیا میں تھوڑا برف میں دیجیے تو آپ کو اپنے عذاب دوں گا. اللہ اکبر. لیکن جب تمہارے پاس کوئی آ جائے مانگنے ومسائل فلا تنہر، اے پیارے جی تمہارے پاس کوئی مانگنے آ جائے تو خالی میں چھوڑنا. محبت والا آ جائے، ایمان والا آ جائے. کسی نے کہا بارش کب ہوگی، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا بارش کب ہوگی. اور یہاں ایک صحابی آ کے کہہ رہے ہیں سرکار ہم پانی نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، اسی وقت کب ہوگی بارش برسا دی ہوگی. ہم جو مانگا حضرت سلمان فارسی سے آئے، وہاں کا کھجور کا کچھ گٹلی کا خیال نہیں رکھتا. حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، غلامی کے دن میں سے گزارے نہیں جاتے سرکار، کوئی آزادی کی صورت ہو جائے. حضور سمجھ اچھا جاؤ مالک سے پوچھو کیا قیمت مانگتا. حضرت سلمان نے کہا 110 سال کے قریب 100 سال سے اوپر عمر تھی، بہت ضعیف ہو گئے کیا کہاں کہاں سفر کیا تھا، تو حضور تک پہنچے تھے اور غلام بن کر بک کر آئے تھے. اب میں بک جاؤں مدینے میں. سلمان فارسی اللہ اکبر، بہت 100 سال کے قریب ہو گئے تھے جب راہب نے کہا کہ بڑی سچائی خلوص کے ساتھ عبادت کرتے گرجا گھر میں. میں ایک بات بتاؤں کہ یہ دین سچا نہیں ہے، سب کتابیں بدلی جا چکی ہیں. اب میں کیا کروں، پہلے تو آپ کی پوجا کرتا تھا فارس میں، اب یہاں شام میں پہنچا اور کسی نے کہا کتاب والوں میں ہو جاؤ تو عیسائی ہو گیا، اور جب اتنے سال گرجا گھر میں رہا تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سچا مذہب ہے. انہوں نے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ہم نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ رسول کہیں پیدا ہو لیکن آئیں گے یثرب مدینہ، دار الحجرت جو ہے وہ مدینہ طیبہ یثرب ہے. تم ایسا کرو کسی طرح وہاں چلے جاؤ. تو اب بہت دور ہے، پیسے بھی نہیں کچھ. تو دوستو شہر کی گلیوں میں بازاروں میں یہ کہتے ہوئے جب دیکھتے تھے کوئی مدینہ شریف کا قافلہ گیا تو اس کے سامنے جا کہتے تھے میں غلام ہوں، بکنا چاہتا ہوں، میں بکنا چاہتا ہوں. اللہ لوگ دیکھتے بوڑھا آدمی کیا کام اس سے ہو سکے گا، چھوڑ دیتے. لیکن پھر کچھ مدینے والے سے ان کو ترس آ گیا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو بوجھ اٹھائی لے گا، سارا کام کرے گا، چلو بڑے ملے گا. تو بڑھاپے میں غلام بن کر مدینہ شریف آئے تھے اور حضور کی آمد کا انتظار کرتے تھے. یہاں تک ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں اللہ اکبر ایک شور اٹھا، ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد، لڑکے گلیوں میں پھر گئے نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، اور چھتے سے لڑکیاں ناک پڑ رہی تھیں. طلال بدر علی نے سنیات لگائی، حضرت سلمان السلام نے جی سنا اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آج وہ دن ہے جو اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، لیکن کیسے پہچانوں گا؟ پھر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو راہب سے چلتے پوچھ دیا تھا کہ میں نے بڑی زندگی گزاری حق کی تلاش میں، اب تم جو کہتے رہے میں جاتے رہوں گا سر، لیکن جب رسول آئیں گے تو پہچانوں گا کیسے کہ یہی وہ رسول ہیں. تو اس نے کہا ہماری کتابوں میں نشانیاں تو بہت ہیں، دو نشانی تو میں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ صدقہ نہیں دیں گے اور ہدیہ قبول کر لیں گے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کی پشت مبارک سے ان کا نام لکھا ہوا ہوگا محمد رسول اللہ، ان کی پشت مبارک سے مہر نبوت ہوگی۔ حضور تشریف لے آئے، صحابہ تو انصار جانصار قدموں موجود تھے، سلمان فضل غلام تھے نا، کہیں سے کچھ محنت کر کے ہم کو لیے کھجوریں کچھ لی، حضور کی خدمت میں آئے، پیش کی۔ حضور فرمائی کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے۔ حضور فرمائے تقسیم کر دو، میں نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، وہ رات سلمان فضل کیسی گزار، دوسرے دن پھر کچھ کھجوریں لی، حضور کی خدمت میں آئے، سرکار نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا حضور ہدیہ ہے۔ حضور نے قبول فرمائی، نوشے جامی فرمائی۔ اب تو سلمان فارسی کا دل اللہ اکبر اللہ اکبر بلیوں چل رہا تھا، لیکن دوسری نشانی کیسے کہیں کہ پشت مبارک دکھا دیجیے، تو خود ہی حضور نے اپنے غریباں کے مسئلے کو شروع فرمایا اور سرکار کی پشت مبارک سے مہر نبوت روشن ہونے لگا، نظر پڑ گئی، بالوں سے گچھا اٹھا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، قدموں میں گر گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو حضور نے بھی ایسا نوازا کہ اپنی چادر میں لے لیا اور کہا سلمان میرے گھر والوں میں ہے، سلمان میرے اہل بیت میں۔ سرکار بھی تو ایسی نواز، میرے غلامی کے دن گزرتے رہے، لیکن کیا خیال آ گیا، حضور کی خدمت میں زیادہ رہنا چاہتے ہوں گے، اس لیے وہاں سے آزادی چاہتے ہیں، سرکار مجھے آزادی چاہیے، بہت بولا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے غلامی کے دن نکل۔ انہوں نے کہا جاؤ پوچھو مالک کیا قیمت مانگ، جا کے پوچھا، واپس آئے، خاموش کرے، اداس کرے۔ سرکار نے کیا بات، کیا کہا تمہارے مالک نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک بڑا لالچی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کھجور کا باغ دو، بھرا پورا باغ ہو پھلوں سے، کھجور کا ایک باغ دو تو تم کو آزاد کروں گا۔ اور سرکار کی اختیاری ظاہری غربت کا تو ہم عالم معلوم ہے، تین دن کے فاقے، حضور تشریف فرما ہے چٹائی کے، پشت چٹائی کے نشان پڑے ہیں، حضرت سلمان بظاہر کیا امید کرتے، کہا یا رسول اللہ رہنے دیجیے، میرا مالک بڑا لالچی ہے، کیا ہوا؟ کہا سرکار وہ تو کہتا ہے کھجوروں کا ایک باغ دوں، کب مجھے آزاد کرے گا؟ حضور فرمایا کوئی بات ہی نہیں، ابھی چلو گوشتیاں لگاتا ہوں، کل باغ پھل دے گا۔ اللہ رب اللہ رب اللہ، کہیں کہہ رہے ہیں مجھے کچھ اختیار نہیں، اور کہیں فرما رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں سلمان، ابھی چل کے لگاتے ہیں۔ تو مسجد نبی صبح کے راستے میں باغ تھا، فضا تو وہی ہے، اس کو ان نبیوں نے جلا دیا، لیکن اہل محبت نے اس کے قریب اور درخت لگا لیے، اور وہیں کی کھجوروں کو تبرک، اور کمال کی وہ بھی کھجوریں ویسے ہی جیسے سلمان نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، بہت سی باتیں ہیں، ساری رات گزر جائے، صرف عبادت سے تقریر کروں اور بتاؤں کہ بس تم تو رسول کو دیکھنا، حضور نے جس طرح کہا عبادت کرنے کو اسی طرح عبادت ہوگی، اور عبادت کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن وہ معبود نہیں ہوتی، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، حضور بھی معبود نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور کے حکم کی اطاعت ہوگی، اور وہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل پر اللہ کی عبادت کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ آئیے سلام پر چلیں، لیکن اس کنٹینیوٹی میں پر چلیں، کہ یہ نعت خوانی کیا ہے، ادھر ادھر ایک صاحب نئے نئے نعت لکھنے والے ہیں، اعلی حضرت کا نام تو بہت قرآن و حدیث کی روشنی ہے، مگر آج بعض کر ایسے نئے شاعر ہوتے ہیں جو مرضی آئے لکھ دیتے، انہوں نے مصرے میں کہہ دیا نعت پڑھنا بھی بندگی ہے، نعت کا سننا بندگی ہے، اور نعت کا پڑھنا بندگی، تو بہت سے سننے والے ذرا تعجب میں تیار ہیں، اتنا بھی موبائل والا بندگی کچھ اور۔ تو پھر جب میں نے تقریر کی تو میں نے بتایا کہ نعت پڑھنا بندگی، سلام پڑھنا عبادت،
اللہ کا حکم آئے کھڑے ہو جاؤ تو قیام عبادت،
جھک جاؤ تو رکوع عبادت، زمین پر سجدہ تو سجدہ عبادت، وہ کہا کہ گھر سے نکلو میرے گھر کے چکر لگاؤ تو گھر کے چکر لگانا عبادت،
وہ کہے دو پہاڑیوں میں دوڑو تو صفا مروا میں دوڑنا عبادت، وہ کہے مینا کے میدان میں آ کے پڑھ رہا ہو جائے ابراہیم لیتے تھے تو مینا میں قیام عبادت،
وہ کہے مدرسہ کی پہاڑیوں کے رات کو پہنچے تو مدرسہ میں رات کا قیام عبادت، اور اگر وہ کہے کہ جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنا عبادت،
انسانوں کا قتل کتنا بڑا جرم ہے،
لیکن اگر وہ کہے کہ قتل کرو کافروں کو تو قتل کرنا عبادت،
وہ جو کہے اس کو معبود مان لیا تو جو وہ کہے ماننا عبادت،
وہ کہے ماں باپ کی خدمت کرو تو ماں باپ کی خدمت عبادت، وہ کہے بچوں کی پرورش کرو تو بچوں کی پرورش کرنا عبادت،
وہ کہے رشتے حلال کماؤ تو رشتے حلال کمانا عبادت،
اور اسی کے پیارے حبیب کہیں کہ بیٹی کو رحمت مانو، بیٹی پہ صدقہ کرو، بیٹی پہ خرچہ کرو، یہاں تک اس دور میں میرے سامنے حدیث شریف آئی تو اب ہر جلسے بیان کرتا ہوں کہ پہلے نہ سنی ہوگی، اس مضمون کا نہ سنا ہوگا، حضور نے فرمایا باپ کا سب سے اچھا صدقہ وہ ہے کہ وہ اپنی اس بیٹی پہ خرچ کرے جو لوٹا دی گئی،
جس بیٹی کو طلاق ہو گئی ہو، طلاق طلاق طلاق، او اسلامی بہنوں
مغرب زدہ شہروں کو پسند کرنے والی ہو، دیندار لوگوں سے دور رہنا پسند کرنے والی ہو. مغرب میں طلاق بہت عام ہو گئی ہے، تو اب وہ یہاں بھی عام ہوتی جا رہی. جب تم جیسا ہیرو پسند کرو گی ویسے ہی اس کی صفات ہوں گی. تم جب مغرب جیسا مغرب زدہ بابو اور ہیرو پسند کرو گی تو وہ اسی طرح کسی دن غصے میں آ کر تین حرف کہنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ بندوں سے بھی ڈرتا ہے نا. طلاق کبھی مت دینا. بیوی کیسی بھی ہو، جو ایک بیوی سے نہیں نبھا سکتا مخلوق سے کیا نبھائے گا؟ جو چار بچوں کو نہیں پال سکتا وہ مدرسہ کیا چلائے گا؟ بیوی بچوں کو چھوڑ کے صوفی مت بننا. جو چار بچوں کو، ایک بیوی کو، ساس کو، ماں کو روٹی نہیں کھلا سکتا وہ خواجہ غریب نواز کے لنگر کی سنت کیا ادا کرے گا؟ ہمارے پیروں نے تو اللہ کو مدرسے بنائے، خانقاہیں بنائی، لنگر چلایا ہے. اللہ تو صوفی بننا ہے. خواجہ بازی بستانی اللہ جنگل میں عبادت کرتے کرتے بہت کمزور ہو گئے. ایک بڑی بھی نظر آئیں، دکھائی گئی ہوں بڑی بھی نظر آئیں، ایک بوجھا ان کے پاس تھا. پہنچے ان کے پاس، اماں میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا بیٹا ذرا یہ بوری اٹھا دو. ابھی بے انتہا ریاضت کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے، بوری نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن روحانی طاقت تھی نا. آنکھیں بند کی، تصور دے تو کھینچا تو جنگل میں موجود کوئی شیر تھا قریب، سامنے آ گیا تو اس شیر کو اشارہ کیا، بوری اسے کاندھے پر اٹھا کے چلا. تو جب جانے لگی بڑی بھی تو کہا اما جب بستی میں جانا تو میرے لیے دعا کروں گا، دعا کروں گی کہ اللہ اس ظالم کو ہدایت دے. کہا اما کیا کہا؟ کہا لوگوں کو بتاؤں گی کہ ظالم ملا تھا. کہا میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا جو آپ کے ابھی میں ظالم ہوں؟ کہا جس کو اللہ نے شریعت کا مکلف نہیں کیا تم نے اس پر بوجھ رکھی ہے. شیر کو تو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ میرا بوجھ تھا، تم کو بنایا تھا. اللہ اکبر. سمجھ گئے کہ لوگوں کا بوجھ اٹھانا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کی خدمت بھی عبادت ہے. سرکار نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ اس باپ کا خرچ کرنا ہے جو اپنی اس بیٹی سے خرچ کرے جو لوٹا دی گئی ہو. طلاق بہت بری چیز ہے لوگوں، لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرو کہ جنازہ آئے تم نہ آنا. یہی تو سبب ہے کہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، چولہے سے کپڑے جل رہے ہیں، شوہر الگ ظلم کرتا ہے. بیٹی سوچی میں گھر جاؤں گی تو ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کریں گے، غیر تو کیا کریں. خاندان کا عالم یہ ہے کہ کسی کے گھر بیٹی کو طلاق ہو جائے تو دوسرے اسٹال کا رشتہ نہیں بھیجتے، اور کوئی رشتہ بھیجے تو دوسرے ہمدرد آدمی کہاں رشتہ دے جائے. ان کی پہلی بیٹی کو تو پہلے طلاق ہوگی، وہاں رشتہ نہیں کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کو طلاق تھا؟ آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کو طلاق تھا؟ صحیح بتایا، دو بیٹیوں کو طلاق تھا. لیکن آپ حیرت میں کیوں ہیں کہ حضور نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، سینے سے لگا کے رکھا، آنکھوں کا نور بنایا، اور ایسا نور بنا کے رکھا کہ جس کے نکاح میں بھی اس کو نور والا بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ میرے آقا مولا کی سیرت کون بیان کر سکے گا؟ یہ یاد رکھیے کہ سرکار نے فرمایا باپ کا سب سے اچھا طبقہ ہے کہ اس کی کوئی بیٹی لوٹا دی گئی ہو. اللہ اکبر. اول تو قربان جاؤ الفاظ کے ہے، یہ نکاح طلاق ہو گئی ہو، چھوڑ دیا گیا ہو، کہ جس کی بیٹی کو لوٹا دیا گیا ہو. اللہ اکبر. اور اس باپ نے اس بیٹی کو کلیجے سے لگا کے رکھا، سچ دھچ سے رکھا، اللہ وہ پھر نبھا دیا. تو سب سے اچھا طبقہ تو اس سمجھتا ہے. تو بہرحال کہ حضور کی آمد ہے، لالا حضور کی انداز کہاں سے پہلے آپ آئے ہیں تو کچھ ہمیں باہر آئی. حضور آئے تو بیوی کو عزت بنا گئے، بہن کو عصمت بنا گئے، ماں کو جنت بنا گئے، بیٹی کو رحمت بنا گئے، باپ کو وہ مقام ملا کہ جیسے الشیخ فی بیتی ہی کالنبی فی امتی ہی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نے فرمایا باپ اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے نبی امت کے درمیان ہوتا ہے. اپنے باپ کی تعظیم کرو لوگ، اس جلسے سے جاؤ تو اندر کوئی تبدیلی آنا چاہیے، اپنے گھر والوں سے رویے اور سلوک میں کوئی تبدیلی آنا چاہیے. ماں باپ سے معافی مانگو، بیوی بچوں سے پیار سے پیش آؤ، ہو سکے تو بیوی سے بھی معافی مانگ لو اگر تم نے کبھی سے ڈانٹا مارا ہو، گالیاں دی ہوں. تو لوگوں قیامت میں اللہ کے نام پہ کیونکہ نکاح میں کلمہ پڑھ کے نکاح میں لیا ہے تو وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا تو اللہ ہی اسے بدلہ لے گا. لہذا اپنے گھر والوں سے بھی سرکار نے فرمایا تم سے اچھا سب سے اچھا ہوں، حضور آپ تو بہت اچھے ہیں، اور سرکار نے فرمایا تم سے سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. دعوت اسلامی کا میں خادم ہوں، لیکن کوئی دعوت اسلامی کے اجتماع میں نہ جائے، کوئی نوجوان دعوت اسلامی کے اجتماع میں نہ جائے
جب تک ماں باپ کی اجازت نہ لے، ماں باپ سے پوچھ نہ لے. اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اگر بیٹا پوچھے تو مبارک ہو، کہ تمہاری جو تمنا ہی ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا دیندار ہو جائے. وہ جو کہتا تھا ابا میں کیسے اچھا بن جاؤں، ماحول کو دیکھیے، محلے کا ماحول دیکھیے، دنیا کا ماحول دیکھیے، دنیا کدھر جا رہی ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں اچھے بن جاؤ اچھے بن جاؤ. تو جب اسلامی دعوت اسلامی کی طرح میں آئے گا تو دیکھے گا لاکھوں رنگے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہیں اور پریشان بھی ہیں. تو حضور کی سنتوں کی نورانیت کا فیضان ہے کہ کوئی پریشان نظر آتا نہیں. تم تو کوٹ اور پتلون میں بھی روزگار ہو تو تمہاری مفلسی منہ پھاڑ کے اللہ مذاق اڑا رہی ہوتی ہے، اور سفید کپڑوں میں سب زمانے میں خوشبو میں نہایا ہوا بھوکا نوجوان بھی ہو تو اس سے لوگوں کو رشک آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شریعت میں حسن ہے، شریعت میں بھرم ہے، شریعت میں شرم ہے. تو باپ ماں باپ کو اجازت دینی چاہیے لیکن بچے پوچھ کے آئیں. اور اسی طرح شوہر مرد بغیر بیوی بچوں کے انتظام کیے ہوئے تو تین دن کے چلے پہ چار دن جیسے وہ تبدیلی جاتے ہیں، مسجد میں نام لکھوایا چلے گئے، مانگ گئے تو 40 دن بھی چلے گئے. ارے اب گھر سے بیویاں فون کر رہی ہیں، حضرت یہ کوئی دین کا طریقہ ہے؟ کیا ہوا؟ میرا میاں 3 دن بھی گیا تھا، وہاں سے خط دے دیا کہ 40 دن بھی جا رہا ہوں. وہاں جو کھانے پینے کو مل رہا ہے پہلوان تو کہتا ہے اب وہاں سے لکھتا ہے میں 1 سال کے سلے کو جا رہا ہوں. ارے بھائی بیوی بچوں اللہ مان لکھ بھائی، اللہ ہی نے تم کو سبب بنایا ہے، اپنے لیے بھی کہہ دو کہ اللہ مالک ہے مت کھاؤ پیو. اللہ تو ہر جگہ مالک ہے، یہاں بھی مالک ہے وہاں بھی مالک ہے، لیکن اسباب پر قدرت جاری ہے. اپنے گھر تبدیل کے لیے کوئی آدمی جائے تو بیوی بچوں کا انتظام کر کے، مجبوری ہو غربت تو اور بات، اگر ہے ہی نہیں تو یہاں بھی نہیں ہے، تمہارے جانے سے بھی نہیں، دین کے راستے میں ضرور جاؤ، لیکن اگر کچھ ہے تو اپنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. اتنا سمجھایا ہے، یہاں تک آواز جاری ہے، وہاں تو خواتین یہ تو نہیں آ سکیں گی وہاں تک، تو عورتوں سے کہنا ہے کہ بہنوں تمہیں بھی شوہر کی تعظیم کرنی چاہیے. سرکار نے فرمایا اگر میری شریعت میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی اور خدا اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اللہ اکبر. اور ہم بتائیں، ہم ایسے موحد ہیں، شرک سے پاک ہیں، کہ اگر عورتیں شوہر کو سجدہ کرتی بھی تو عبادت نہیں ہوتی، تعظیم ہی کا سجدہ ہوتا. شوہر معبود نہیں ہوتا، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو تعظیم کا سجدہ ہوتا، عبادت کا سجدہ نہ ہوتا. عبادت کا سجدہ نہ آدم کو تھا، نہ یوسف علیہ السلام کو جن کے بھائیوں نے کیا، نہ کوئی بھی شریعت میں اجازت نہیں. عبادت کا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ جو کہے، جس کو تم نے معبود مان لیا ہے، جو وہ کہے اس پہ عمل کرنا عبادت ہے. وہ کہے جانور کو ذبح کرو تو قربانی عبادت، وہ کہے کافروں کو قتل کرو تو قتل کرنا عبادت. تو دوستو جب وہ یہ کہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو درود شریف پڑھنا، نعت پڑھنا، سلام پڑھنا بھی عبادت ہے. اللہم صل وسلم بارک اللہ 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 اللہ. تو دوستو یہ دو مختلف باتیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے خیری نکلتی، سلام اس پر کہ جس کی بزم قسمت ہے. دیکھو یہ روحانیت کی بات ہے، آپ حضرات کی محبت کی بات ہے. اتنا وقت گزر گیا اور ہمیں ذرا احساس بھی نہیں ہوا. بہرحال تو یہ سرکار کی سیرت میں دو مختلف واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن ہوتا یہ کہ جو بد عقیدہ ہیں وہ صرف نہیں نہیں، منع کیا ہے منع کیا، وہ باتیں دیکھتے ہیں. ہمیں حضور نے عطا کیا تو ہم کہتے ہیں حضور نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، اور جو منع کیا اس کا ایک کلیا ہے، بہت سے واقعات ہیں. کلیا فارمولا یہ ہے کہ جب کسی کافر نے، اللہ اکبر، منافق نے آزمانے کے لیے، استہزاء مذاق کے لیے اللہ کو کہا تو حضور نے کہا مجھے کچھ اختیار نہیں، میں کچھ نہیں جانتا. اللہ اکبر. لیکن اگر حضور سے کسی ایمان والے نے، صحابی نے، جب بھی حضور سے مانگا حضور نے نہ کہا ہی نہیں ہے، جو مانگا حضور نے عطا فرمایا. بات صرف ایمان کی ہے، اور آج بھی ایمان کے ساتھ جاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ حضور سے مانگتے ہیں، رسول کو رسول سمجھ کے مانگتے ہیں، اللہ سمجھ کے تو نہیں مانگتے. محمد رسول اللہ کہہ دیا، شرک کی نفی ہو گئی. یا رسول اللہ کہا، شرک کی نفی ہے، اللہ کے رسول ہی تو کہا. جب وہ کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول، تو ہم بھی نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. تو دوستو شرک کی نفی ہے، ایمان کے ساتھ جو بھی مانگے گا آج بھی وہ پائے گا. جو منافق جاتا ہے آزمانے کے لیے، کیا دے سکتے ہیں؟ تم کو کچھ نہیں ملتا ہوگا. لیکن اگر کافر نے بھی کبھی ایمان کی بات کہتی کہ اے اللہ کے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، میں ایمان لیا ہوں، اگر یہ کام کر دیں تو حضور نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ حجت تمام ہے. پھر نہیں کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا،
اگر کافروں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے تو حضور نے چاند کے ٹکڑے کر دیے. یہ نہیں فرمایا میں تو تمہاری طرح بشر میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس درخت کو کہیے کہ آپ کے پاس چل کے آ جائے. حضور نے فرمایا میں کہوں یا اس سے جا کے میرا نام چلو.
اللہ
منع نہیں کیا. یہ نہیں کہا مجھے کچھ اختیار نہیں ہے مجھے کچھ تصرف نہیں ہے.
اللہ کو
جو جب کبھی کسی نے ایمان کی بات کی ہے تو ایمان والے بالمومنین رؤوف رحیم. ایمان والے حضور سے جب بھی استغاثہ کرتے ہیں مانگتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کے حضور خود کو بھی کرم فرماتے ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں کہ ایمان والوں پر حضور رؤوف رحیم ہے. اور پھر حضور نے اتنا کرم فرمایا اب سلام پڑھیں گے تو اس بات ہے مٹھائی وغیرہ بھی ماشاء اللہ. اچھا صاحب یہ آپ لوگوں کی طرف سے نئی بدعت ہے جو فاتحہ کرتے ہیں سارے ثواب کر دیتے کچھ چیزیں باقی کہتے ہیں ثواب حضور کو ملے. توبہ کرو لوگوں حضور اپنی غربت کے باوجود غربت اختیاری کے باوجود تین دن کھانے کو نہیں گھر میں قضا ہے اختیاری بالکل ہماری نصیحت ہے. لیکن جب بقرعید کے دن آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو بکرے ذبح کرتے اور پھر کہتے ربنا تقبل منی ومن امتی. اے اللہ ایک تو میری طرف سے قبول فرما لے اور ایک میری امت کی طرف سے قبول کر. اللہ
یا رسول اللہ
تو تمہارا ہمارا اللہ اکبر ہمارا ہدیہ میں پہنچے گا جو یہ سمجھے گا حضور کا پہنچائے گا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا. بلکہ ہم غریبوں کو تو مبارکباد دیتے ہیں کہ جو قربانی کر سکے مبارک ہے جو نہ کر سکے تمہیں حضور کی قربانی کا ثواب ملے گا. اور ایک بکرا ذبح کرتے تھے ساری امت کو بخشتے تھے. ایک بکرا ذبح فرماتے اور ساری امت کے ثواب بخشتے. اس لیے کہ وہ ثواب ہم دینے والے نہیں ہیں اللہ دینے والا. اگر آپ سے کہا ہماری تقسیم میں اور اللہ کی تقسیم میں فرق ہے. اگر ہم سو روپئے بیٹھے ہیں تو کیا صحیح آدمی کو دے سکیں گے. مگر اللہ کا ثواب اللہ کی طرف سے ثواب ہے. اگر آپ سو روپئے خیرات کریں اور اس کا ثواب بخشیں تو جتنے لوگوں کو بخشیں سب کو سو سو روپئے کا ثواب ملتا ہے چاہے لاکھوں کو بخشیں. دور مختار میں سرکار کی حدیث شریف ہے فرمائے من قرا سورۃ الاخلاص احد عشر جس نے گیارہ مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی ثم وحبا پھر اس نے دے دیا اجرہا للاموات مردوں کو اجر دے دیا. گیارہ مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی اور کہا اس کا سلام مردوں کو پہنچے. اوتیا اوتیا وہ دیا جاتا ہے اوتیا اوتل اجر اجر دیا جاتا ہے. زیادہ دن اموات وہ جو اجر دیتا ہے نا بچتا ہے سب کو تو ملتا ہے لیکن اس کو اتنی تعداد بھی ملتا ہے جتنا کو وہ بچتا ہے.
اللہ
کیسے کل تک تو دیوبندی بھی ممکن نہیں تھے سارے ثواب کے. شیخ عبد العزیز محدث دہلی انتظالے شاہ ولی اللہ محدث دہلی انتظالے اللہ اکبر اپنے والدین کا سوئن کر رہے ہیں پیجا کر رہے ہیں چہلوم کر رہے ہیں محفلیں کر رہے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلی انتظالے پتہ بھائی عزیز فرماتے ہیں کہ فقیر کے گھر سال میں دو محفلیں ہوتی ہیں ایک ذکر حسین کی عاشورے کی ہوتی ہے اور ایک ذکر میلاد النبی کی محفل ہوتی ہے. سالانہ بارہ دسمبر کو محفل ہوتی ہے اور دس محرم کے عاشورے کو محفل ہوتی ہے. اس محفل میں کیا ہوتا ہے حضور کا ذکر ہوتا ہے سلام پڑھا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے تقسیم کیا جاتا ہے ختم پڑھا جاتا ہے ختم پڑھا جاتا ہے. بھائی الفاظ مختلف ہیں کوئی کہیں کہیں کہا جاتا تھا ختم پڑھا جائے گا ٹھہریے ابھی ذرا مٹھائی کے ختم پڑھنے سے تقسیم کر ابھی زمانے معروف ہو گیا فاتحہ پڑھ یا ابھی مان گئے چلو بھائی سال ثواب تو کر لیں کچھ پڑھا گیا دعا بھی مانگنے لگے ہمارے بزرگ بھول جائیں تو ہم کہتے ہیں حضرت پہلے سال ثواب تو کر لیجیے مفت میں ہم کو بھی ثواب مل جائے گا جو کچھ پڑھا ہے اس کو بخش دیے پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا بھی مان سکتے ہیں لیکن قرآن پڑھ کر بخش سکتے ہیں. کسی کو اشارے ثواب کے لیے تفصیل سے پڑھنا جس حدیث شریف کو چاہے پڑھے چاہے ستا کی فضائل صدقہ کا باب پڑھ لے کہ صدقے کے کیا کیا فضیلت ہے اور کیا وہ صرف زندگی کی طرف سے ہوتا ہے یا مردہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو مشکاش باب صدقہ بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کا انتقال ہو گیا حضور سے آ کے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں کیا ان کو ثواب ملے گا. حضور فرمایا ضرور ملے گا. کہا تھا اب ہمت ہوگی کہا سرکار میں کیا سستا کروں کہا سب سے اچھا سستا پانی کا کیونکہ وہاں پانی کی کمی تھی تم نے کنواں کھدوا کے بس کر دیا اور اعلان کر دیا حاضر ہی جو مثال یہ کنواں ساتھ کی ماں کے لیے ہے یعنی وقف کرنا. تو دوستوں ساتھیوں عیسیٰ علیہ ثواب کسی چیز کا ہو حتیٰ کہ
نماز پڑھ کر چاہو تو بخش دو، چاہو تو مسجد بنا کے پوری مسجد کی مسجد اپنی ماں کے نام سے کر. تو دوستو جب وہ یہ کہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو درود شریف پڑھنا، نعت پڑھنا، سلام پڑھنا بھی عبادت ہے. اللہم صل وسلم بارک.